الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن ضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا آمنت بالله صدق الله العظيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب قال وكان أحبهما إليه عمر رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه من شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ضروریات اہل سنت کے حوالے سے کچھ نظریات اور فضائل و اخلاق کے سلسلے کو تدریسی انداز میں، تفہیمی انداز میں اور اسی کے ضمن میں ایک تقریری رنگ میں درس محرم الحرام شریف کی آج یہ پانچویں نشست ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے گزشتہ دروس میں مکمل تو نہیں، احاطہ تو نہیں، لیکن بنیادی کچھ چیزوں کو سیکھنے کا ہمیں قلت وقت کی بنا پر موقع ملا۔ وہ ضروریات دین کے بنیادی تقاضے اور ضروریات اہل سنت کے حوالے سے کل کی بحث ایک مختصر، انتہائی مختصر، کہ جس میں دلائل کے تمام رنگ پیش نہیں کیے جا سکتے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تفہیمی انداز میں وقت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی تشریح، اس کی تعبیر، تاکہ ہر ذہن ایک بات کو طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے، تو اس وجہ سے ان متون، یعنی ایک ہی متن یا دو متن میں تمام وقت مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ جتنی تقریر کر دی گئی مواد اتنا ہی تھا، جتنی نشست ہوئی اور جتنی گفتگو ہوئی اس پر دلائل اتنے تھے. میں بڑے رسوخ سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت میں صرف یا تو صرف مقدمے میں ہی وقت ختم ہو جاتا ہے، یا مقدمے کے ساتھ گفتگو کے ابتدائیہ کے چند نقوش ذکر کرنے میں وقت کا اختتام ہوتا ہے، اور صرف عقیدے کی تفہیم ہی ہو پاتی ہے. دلائل کا جو ایک نہ ختم ہونے والا سمندر ہے، اس کا ایک حصہ بھی اس درس میں نہیں پیش کیا جاتا، اس لیے کہ وقت مختصر ہوتا ہے. مقدمے اور عقیدے کو صرف سمجھا دیا جاتا ہے، اور اس دعوے کے مطابق دلیل کا ایک حصہ ذکر کیا جاتا ہے، تو کسی کا ذہن اس معاملے میں نہ رہے کہ جتنی بات کی گئی تو شاید یہی کل کائنات ہے. یہ کل کائنات نہیں، بلکہ اس کائنات کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو ڈیڑھ دو گھنٹے کے اندر بیان کیا جاتا ہے. ایک بات صرف موضوع سے سمجھداری کے لیے، جاننے کے لیے اور اس کے تعارف کے لیے، پھر اس کے بعد اپنی تحقیق کو آگے بڑھایا جائے، دیگر اور دروس میں شرکت ہو، دیگر اور مواقع میں شرکت ہو اور اس کے ضمن میں باتیں ہوں، یا پھر الگ سے وقت نکال کر علماء سے اس کی آگے کی منزل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. ایک بار کل کے جلسے میں ہم نے، اور کل کی صورت میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارکہ کو ڈسکس نہیں کر سکے، بیان نہیں کر پائے، جبکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو امت کا عقیدہ ہے اور آپ کے جو منصب کی حیثیت ہے، اس پر ہم نے کل کے درس کے اندر کچھ باتیں کی ہیں جو تمام احباب اہل سنت، اور کوشش یہ کی ہے کہ اس کو اتنا آسان کر کے بیان کیا جائے تاکہ وہ فضلاء اور فاضلین کے بھی کام آ جائے، اور ایک عام سطح کے شخص جس کی علمی سطح بالکل ابتدائی ہو، وہ بھی اس مقصد کو سمجھ سکے. مثلا اس کو یوں سمجھ لیجئے آپ کہ یہ کہنا کہ نماز فرض ہے، یہ یقینا نماز فرض ہے، لیکن فرض کیا ہوتا ہے یہ اس کے پیچھے کی منزل ہے. نماز فرض ہے بالکل، لیکن فرض کیا ہوتا ہے یہ اس کے پیچھے کا سبق اور لازم سبق ہے اس کی اہمیت کے، اور فرض کو فرض کیوں کہتے ہیں یہ اس کے اور پیچھے کی منزل ہے. تو جب فرض کو فرض کیوں کہا جاتا ہے یہ بات سمجھ میں آئے گی تو فرض کی اہمیت خود ہی آ جائے گی، اور جب فرض کی اہمیت آ جائے گی تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نماز فرض ہے. تو لہذا ہم نے موضوع سے پیچھے جو اس کے مقدمات ہیں اور جو اس کی اصول ہیں اس کو ذکر کیا کہ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، تو خلیفے کا کیا معنی ہوتا ہے اور پہلے کا کیا مقصد ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کی بنیاد، تاکہ وہ بنیاد کو آپ سمجھ جائیں تو آپ کو پتا چل جائے کہ دین کی ساری حرمت اور عزت کا دار و مدار ہی اس پہلے لفظ کے اوپر ہے. جیسے میں نے نماز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ نماز فرض ہے، عام لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن بتا دیا جائے کہ فرض ہوتا کیا ہے، پھر اس کے اعلیٰ منصب والے جو ہوتے ہیں، ایک عام شخص ہے اس کو صرف یہ بتا دیا جائے کہ جناب نماز فرض ہے، علم کے اور درجے میں وہ ذرا ترقی کرتا ہے تو اس کو پھر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ فرض کیا ہوتا ہے. نماز فرض ہے، فرض کی ایک شکل نماز ہے، فرض کی ایک شکل نماز ہے، تو فرض کیا ہوتا ہے، پھر فرض ثابت کیسے ہوتا ہے، تو یہ علمی درجوں کے اعتبار سے جس کو یہ پتا چل جائے کہ فرض ثابت کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس کو کن ضرورت اور اہمیتوں کی وجہ سے اور کن بنیادی تقاضوں کے تحفظ کے لیے اس کو فرض کہا جاتا ہے، تو پھر وہ نماز بھی نہیں چھوڑتا اور نماز کی اہمیت اس کے سامنے آ جاتی ہے. تو لہذا یہ ایک علمی اور فکری ترقی ہوتی جس بنا پر اس مقدمے کو ذکر کیا جاتا ہے. اس لیے کہ عام جلسوں میں، عام ایام میں جو ہمارے علاقے اور محلوں میں ہوتے ہیں، اور ہمارے دیگر علماء اور خطباء اور مسجد کے ائمہ اس کو ذکر کرتے ہیں، تو وہ اگلی منزل ہوتی ہے. اس طریقے سے پیچھے بنیاد کی ترتیب کو، جس کو عقیدہ کورس آپ کہہ لیں، اس ترتیب سے نہیں ہوتا. اس درس کو آپ، یعنی میں اور آپ سب اس میں شریک ہیں، اس کو ہم عقیدہ کورس کہہ لیں، تخصص کہہ لیں، تو یہ بالکل بجا ہوگا کہ اس لیے ہم اس کی بنیاد کو سمجھ رہے ہیں. یعنی تقریری رنگ میں نہیں ہے کہ جس میں فضائل کو سن کر نعرہ لگے، وہ بھی بڑی عزت اور اہمیت کی بات ہے، لیکن اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے باپ کی عزت لازم ہے، لیکن باپ کون ہوتا ہے اور اس کی عزت کو کس نے کیا، یہ مقدمہ جتنا پیچھے چلا جائے گا اور جتنا اس کی گہرائی اور اس کے راز اور اس کی اہمیت اور اس کی بنیاد کو آپ سمجھتے چلے جائیں گے، تو آگے ملنے والا نتیجہ اور حکم اس کی قدر اتنی زیادہ آپ کے سامنے. تو یہ مسجد کے ممبر پر آپ کا امام کھڑے ہو کر جو یہ جملہ کہتا ہے نا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، اس کی اونچائی کتنی ہے، اس پر تھوڑا سا اشارہ ہم نے کل آپ کے سامنے کر دیا تھا کہ اس کی حرمت اور عزت کتنی ہے اس جملے کی، کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اس امت کے اندر بلکہ ساری امتوں کے اندر سب سے افضل جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور میں جملہ آگے کر کے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ آج ہم سیدنا فاروق اعظم پر گفتگو کریں گے اور آپ کے مقام عالی کا ذکر کرنے کا شرف پائیں گے اور ذکر سے ہم مشرف ہوں گے. اب یہ ترتیب اسی طرح ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد امت میں سب سے بڑے ولی اور سب سے بڑے بزرگ سیدنا عمر ہے. میں نے کل پہلے بھی کہا تھا یہ گفتگو اہل سنت کی ہو رہی ہے، تو اگر کوئی سنی نہیں ہے تو وہ آنے کی زحمت نہ کرے، لیکن پھر بھی وہ فیس بک پر آ کر کہنے لگے مولا علی کا یوم اور یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا وہی ہو رہا ہے جو مولا علی کا عقیدہ جو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، وہی ہو رہا ہے. سننا چاہتے ہو تو پھر آؤ پھر سامنے، تو پھر ہم کھل کے آپ سے بات بھی کریں. کہتے ہیں یہ کیا آپ نے لکھ دیا کہ ولایت ہے ابو بکر، ولایت؟ تو میں نے کہا ولایت اور خلافت میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ چور دروازہ تو آپ نکالتے ہیں، امت میں تو کبھی اس چور دروازہ نہیں نکالا، اس لیے کہ ولایت اور خلافت ایک ہی ہوتی ہے. اس لیے کہ جس کو مصلی رسول ملے تو ولایت کی سب سے بڑی شکل ہی تو نماز ہے، اور جو نماز کی صورت میں مولا علی پر اقدم ہوا تو وہی تو سب سے بڑا ولی ہوا. کہتے جی آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے ولایت کا جملہ کیسے لکھ دیا؟ میں نے کہا ولایت کس سے ملتی ہے، ولایت کی شکل کیا ہے؟ نماز ہے، تقویٰ ہے، اور تقوی کی معراج جو ہے وہ نماز ہے. تو رسول اللہ کی حیات ظاہری کے اندر سرکار کی موجودگی میں حجرے میں 17 نمازیں، حضور کے مصلے پر کھڑے ہو کر حضور کے حکم پر، مورو ابا بکرن، عائشہ کہو بلال سے کہ جائیں اور ابو بکر کو حکم دے میرا، مورو جاؤ سب ابا بکرن ایسلی بن ناس، وہ جائے اور میرے مصلے پر کھڑے ہو کر میری امت کی امامت کرے. تو ولایت کا سب سے بڑا درجہ ہی نماز ہے جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی حیات ظاہری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نیابت کی اور حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ امام وہی ہوتا ہے جو افضل ہوتا ہے. ہمارے وہاں آج مرور زمانہ اور زمانہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ سے دور ہونے کی وجہ سے آج یہ اہمیت اور شرائط نہیں رہی، لیکن خالص جو شرائط کا زمانہ ہے اور اس کے اجرا اور نفاذ کا زمانہ ہے وہ زمانہ زمانہ رسالت اور زمانہ خلفاء راشدین ہے. یعنی اسلام کی تمام تعلیمات، تمام ہدایات جس رنگ میں، جس چلن میں، جس درجے میں مکمل جیسا خدا چاہتا ہے ایسی اگر ہوئی ہے تو آج تو ایسا نہیں ہے، اس میں کمی ہے. لیکن جیسا خدا چاہتا تھا کہ اس حکم کو اسی طرح بجا لایا جائے اس میں کوئی شک اور آر نہیں، وہ دور رسالت ہے اور دور خلفاء راشدین. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلے کی 17 نمازوں کی، کتنی بولیے، 17 نمازوں کی کا حکم عطا فرمایا. ایک نماز ایسی تھی، اور یہ فرضی تقاضا نہیں تھا کہ حضور نے کہہ دیا تو 17 نمازیں آپ اندازہ لگائیں، ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا تقاضا بشری کے اعتبار سے، اور جب بھی حضور کے پاس آ کر پوچھا جاتا کہ یا رسول اللہ آپ نماز، حضور فرماتے ہیں ابو بکر سے کہو. میری ماں سید عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر بہت نرم دل ہے اور آپ کے انتہائی محبت کرنے والے، آپ نے ہمیشہ مصلے پر نماز پڑھائی، آج اگر آپ مصلے پر نہیں آئے تو میرے باپ کا دل بیٹھ جائے گا. سرکار نے سن کر فرمایا کہ نہیں، ابو بکر سے ہی کہو. یعنی سید عائشہ یہ چاہتی تھی کہ کسی اور کو کہہ دیں آپ کہ مصلے پر کھڑے ہو جائے، یعنی یہ غم کہ آپ، یعنی تقاضے بشری کے اعتبار سے بخار ہے آپ کو، اور وہ سارے اشارے آپ کے رخصت ہونے کے، اذا جاء نصر اللہ والفتح کے تقاضے میں رفیق اعلیٰ کے اور دنیا سے پردہ فرمانے کے واضح ہیں. یہ غم خود، کیونکہ اس بات کو سمجھا ہی سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے تھا، جب یہ آیت اتری تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح آپ دھڑے مار کر رونے لگے، لوگ کہنے لگے اس میں تو بشارت دی جا رہی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آ گئی اللہ کی طرف سے مدد اور فتح، یہ تو بات بالکل واضح ہو گئی ہے. ورائت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور دیکھو لوگوں کو کہ وہ جوق در جوق اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ تو بشارت ہے اور آپ رو رہے ہیں تو آپ چپ رہے. جب آپ سے بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا اس میں حضور کی وفات کا ذکر ہے،
اس لیے علماء نے اس بات کو بھی پکڑ کے کہا کہ صحابہ میں سب سے بڑے اعلم، سب سے بڑے عالم اور قرآن کے علم کے جاننے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ تعبیر کتابوں میں آپ ہی کے حوالے سے گویا کہ منصوص ہوئی ہے، ذکر ہوئی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 نمازیں، یعنی ایک نماز، دو نماز، تین نماز، اور یہ نماز ایسا کوئی وقتی فلسفہ نہیں تھا کہ ہمارے وہاں مسجد میں جناب امام صاحب نہیں تو مؤذن صاحب پڑھا دیں، نہ نہ، یہ اپنے اس شرائط، اس روحانی اور ظاہری شرائط کے ساتھ موجود ہے، جس طرح نماز کی حرمت خدا کی بارگاہ میں وہ اپنی اصل شکل میں اگر کہیں نظر آئے گی تو وہ دور رسالت میں اور دور خلفاء راشدین میں نظر آئے گی، جو خدا چاہتا ہے اس کو۔ تو لہذا اس میں ایک دفعہ حضرت عمر مصلی پر آ گئے اس دوران، اور جیسی کیونکہ حجرہ مبارک سرکار کا بالکل پہلی دوسری صف کے بائیں طرف ہے، اور سرکار کو اپنے حجرے میں آواز آ گئی، یعنی بالکل مسجد کے ساتھ حضور کا حجرہ لگا ہوا ہے، آج بھی حضور جو آرام فرما رہے ہیں، پہلی دوسری صف ہی بائیں طرف جو ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آ گئی کہ حضرت عمر مصلی کی طرف آ رہے ہیں، تو سرکار نے آواز لگائی، عمر سے کہو پیچھے جائے، اور ابو بکر سے میں کہہ رہا ہوں کہ مصلی پر آئے۔ اب آپ دیکھیں اتنی تاکید کے ساتھ رکنا، اور تاکید بھی کیسے، جب میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا کہ حضور میرا باپ دل کا بڑا نرم ہے اور آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اس غم کو سہ نہیں پائے گا کہ آپ علیل ہیں اور آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور بخار کی شدت اتنی ہے اور یہ ساری علامات اور آثار ظاہر ہو گئے آپ کے رفیق اعلیٰ کے سفر میں جانے کے، ایک عام شخص اس کے والد کے جانے کا وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس کے منہ سے پانی نہیں اترتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس درجے پر، اس حدیث کے بالکل مظہر ہے کہ جو اپنے باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، اس کی کامل تصویر صحابہ اکرام بالخصوص خلفاء راشدین ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت سیدہ عائشہ نے جب جملہ کہا کہ حضور میرا باپ اگر آپ کو مصلی پر نہ دیکھے تو اس کا تو دل بیگ جائے گا، دب جائے گا، جس کو ایک ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ ہارٹ فیل ہو جانا، سرکار نے تین دفعہ سننے کے بعد میری ماں سیدہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ مجھ سے یوسف علیہ السلام کی زمانوں کی عورتوں کی طرح بحث نہ کرو۔ اب یہ جلال کا انداز آپ دیکھیں، فرمایا جب میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میری بات آگے بڑھا دو کہ ابو بکر ہی مصلی پر آئے گا، تو میں کہتا ہوں مجھے بتائیے یہ عام امامت کی بات تھی یا کہاں طرف اشارہ تھا؟ سیدنا مولا مرتضیٰ کو اگر غدیر خم میں آپ کو مولا کہا تو میں نے کہا کبھی اس بات کو بھی تو ذکر کیا جائے کہ ابو بکر کے لیے اتنا اصرار کر کے مصلی پر لائے، توجہ ہے، آدھی باتیں نہ مانیں۔ سنی الحمدللہ غدیر خم کا سہرا بھی سر پر، یہ مولا علی کا یوم آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ غدیر خم کی کیا اہمیت ہے، اور حضرت مولا مرتضیٰ کی مولائیت کے بارے میں الحمدللہ ہر مومن کا ایمان ہے، لیکن جہاں حضرت مولا علی کے لیے ہاتھ اٹھا کر، ان کا ہاتھ اٹھا کر مولا کہلوانے کی بات ہے، وہیں بیت رضوان اس درخت کے نیچے اپنا ہاتھ اٹھا کر عثمان کی شان بتانے کی بھی تو بات ہے۔ تو سنی وہ ہے جو ساری چیزیں لیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے جی ولایت کیا، ہم نے کہا یہی تو ولایت ہے تمہارے نزدیک، ولایت کے نمازیں پڑھو تو تمہیں پتا چلے نا ولایت کیا، وہاں تو صرف لاؤڈ اسپیکر پہ ایک اسپیکر ہی بج رہا ہوتا اور ہوتا تو کوئی بھی نہیں، سب تو روڈوں پر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی نماز پڑھو تو تمہیں پتا چلے ولایت کیا ہے، تو ولایت ہی خلافت ہے اور خلافت ہی ولایت ہے۔ میرے دوستو یہ ترتیب، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں ہم اہل سنہ سے گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں کو تشویش نہ شکاریں ورنہ ہم پھر خبر لیں گے آپ کی اور دلائل کے جامع ملیں گے اور آپ سہ نہیں پائیں گے اس کو، اور میں کہتا ہوں دلائل نہیں سہ پائیں گے، آپ بہت کمزور ہیں دلائل میں، لہٰذا آپ خاموش رہیے اور اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں اس بات پر ہمیں گفتگو کرنے دیجئے، اس لیے کہ قرض رکھنا یہ ہماری عادت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم فاروق اعظم جیسے غیرت مند امام کو مانتے ہیں۔ ایک بات ٹھیک ہے نا، قرض نہیں رکھتے ہم۔ اب آئیے اسی ترتیب کے ساتھ بات آگے لے کے چلتے ہیں، امت کے اندر یہی درجہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہے، افضلیت کے حوالے سے۔ یہ اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں کہ ان کے لیے میرے دوستو جس انداز میں ہم تقریر کر رہے ہیں بلا مبالغہ کئی مہینے چاہیے کہ جس میں ہم اتنے وقت کے اندر یہ گفتگو کرتے رہیں، تب جا کر ہم کما یعنی اپنے مطلب کے اعتبار سے ایک بڑا ذخیرہ سمجھ سکیں، لیکن آج صرف تعارف ہو رہا ہے، اس بات کی طرف توجہ رکھیں، ایمانوں کی بنیاد یعنی ضروریات اہل سنہ اسی مدار پر ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت اور مقام میں افضل مانے، لہذا یہ بندر بانٹ کر دینا کہ ریاست اور زمین کی خلافت اور ہے اور ولایت اور ہے، تو ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاسی طور پر سیاسی خلیفہ مانتے ہیں، اور ہم اس کے علاوہ ولایت کے لیے حضرت مولا مرتضیٰ کا نام لیتے ہیں۔ اہل سنت نے ایسی بکواس کبھی نہیں کی، نہ ہمارے بزرگوں نے اس بات کو مانا ہے، نہ کبھی ایسی بات ان کی زبانوں سے نکلی ہے۔ یہ آج کل کے کچھ لوگ نہ جانے کہیں کہیں سے مراعات لینے کے لیے بات کرتے ہوں گے، لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ مسلک نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کا مسلک نہیں، ہمارے نزدیک یہ خلافتی امامت ہے۔ اور یہ مسلح پر آ جانا یہی سب سے بڑی چیز ہے، مولا مرتضیٰ کا آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، اس سے بڑی ابوبکر صدیق کی خلافت اور امامت کو کیا چاہتے ہو؟ وہ بیعت نظام کائنات کے لیے بھی رہی، سیاست کے لیے بھی رہی، اور مسلح میں آپ کے پیچھے امامت میں بھی رہی، اور اس سے میرے مولا نے کبھی منہ نہیں موڑا۔ اور بات میں کر دینا چاہتا ہوں اس کو یہاں پر ختم کر کے اپنے موضوع پر آنے کے لیے، جو بات محدث عبد الرزاق صاحب نے کی، المصنف کے مصنف عبد الرزاق کے، جو مولا علی کے عشق کے اندر بالکل موجزن ہے، انہوں نے کہا جناب افضل تو میں ابوبکر عمر ہی کو کہوں گا، اس لیے کہ میں غلام اور عاشق مولا علی کا ہوں، جب میرے علی نے ان کو افضل کہا ہے تو میں علی کی مخالفت کر کے علی کس سے گناہ کیسے لے لوں؟ تو میں نہ ہوتا، یہ ہوتے ہیں مولا مرتضیٰ کے عاشق، کہ جس ترتیب کے ساتھ اس بات کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن قطعاً میرا دل نہیں چاہتا کہ اس موضوع کو میں زیر بحث لاؤں، اس لیے کہ حالات اس کے متقاضی نہیں ہیں، جو ٹھیک ہے وہ چل رہے ہیں، اور میں بار بار اس بات کو کر چکا ہوں کہ یہاں گفتگو اہل سنت و جماعت کی ہو رہی ہے، اور ذکر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہے۔ آپ اگر تشریف لائیں تو خاموشی سے ہماری بات سن لیں، آپ کمنٹس نہ کریں، بات سن لیں آپ، اور یہی آپ کے لیے اخلاقی بات ہے، کیونکہ ہم بار بار اپنی نشست کے آداب بتا رہے ہیں، اور آپ کو اجازت نہیں دیتے ہم کہ ہمارے نشست کے آداب اور اس معاملات کو آپ خراب کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اور تمام چیزوں کو ہم جو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی محرم کے دن شروع ہو گئے، ان کا ابتدائی ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے کہا اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ حسین ابن علی کا ہی عقیدہ تھا، جس عقیدے کو وفا کرنے کے لیے 10 محرم کو امام حسین نے اپنے خون کی بازی لگا دی، تو جس نظریے کے لیے وہ جان تک دے گئے، وہ سچا نظریہ کیا تھا، وہی 9 دنوں میں بیان ہوگا، اور 10ویں دن پھر وہ بات بیان ہو جائے گی۔ کس چیز کے تحفظ کے لیے حسین نے جان دی؟ وہ اس عقیدے کے تحفظ، وہ اس عقیدے کے تحفظ جو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں امام حسین کی راہ سے فرار نہیں، ان کا منشور، ان کا مدعا، ان کا مضمون زندگی، ان کا مضمون زندگی، ان کا کانسیپٹ، ان کی زندگی جس پر وہ زندہ تھے، اور یزید جس نظریے کے خلاف تھا، تو جس موضوع پر وہ زندہ تھے اس کو بچانے کے لیے وہ جان تک دے گئے، تو ان کی زندگی کا موضوع کیا تھا؟ توحید تھا، رسالت تھی، خلفاء راشدین سے محبت تھی۔ تو پہلے ان کی زندگی کا مضمون سمجھیے، اس مضمون کی اہمیت اتنی ہے۔ آپ کہیں گے اس کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے کہا جس موضوع کی اہمیت اتنی ہے کہ حسین نے اپنے بچے علی اصغر تک کو اسی نظریے کے تحفظ کے لیے کربلا میں قربان کروایا، تو یہ عام لوگوں کا ذکر نہیں، یہ وہ عظیم ذکر ہے جس کو بچانے کے لیے سید الشہداء حسین ابن علی جیسے لوگوں نے جان دی ہے۔ یہ عام ذکر نہیں، یہ شخصیات نہیں ہیں، یہ محض شخصیات نہیں، یہ پورے دین ہے۔ اب آئیے میرے دوستو، اسی نظریے پر میں بات کو یہاں پر رک کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ، اس درجے کے اندر بالاتفاق جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں، شیخین، شیخ عربی زبان میں بزرگ کو کہتے ہیں، استاد کو کہتے ہیں، جب ہم یہ بات کہتے ہیں شیخین، تو شیخین سے مراد 2 بزرگ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر۔ کل میں نے سرکار مخدوم سمرانی سے بھی آپ کو ذکر کر دیا تھا شیخین، اور یہی بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوفے کے اندر اپنے نظریے کے طور پر ذکر فرمائی، کہ اہل سنت وہ ہے جو حب الشیخین، شیخین، شیخین کہہ کر ہی آپ نے حضرت ابوبکر عمر کی فضیلت اور امامت کا اعلان کیا ہے۔ فرمایا شیخین، 2 استاد، 2 شیخ، 2 بزرگ، 2 مرشد، سنی وہ ہے حب الشیخین، جو ان دونوں ہستیوں سے دل سے محبت کرتا ہو، نہیں، فرمایا وہ تفضل الشیخین، جو ان دونوں شیخوں کو، دونوں عظیم بزرگوں کو سب پر فضیلت دیتا ہو، وہ حب الختمین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو 2 داماد ہیں عثمان و علی، ان سے محبت کرتا ہو۔ 4، فرمایا شیخین کو توجہ ہے، اور کچھ دوست ایسے بھی آتے ہیں نیٹ پر، کیونکہ ہم اس کا قرضہ بھی دیں، لو یہ تو ہمیشہ یہ بیان کرتے رہتے ہیں، ختم نبوت کرتے نہیں۔ میں نے کہا معذرت کے ساتھ، لونڈے چپ رہا کر، لونڈوں تم ہمیں ختم نبوت نہ سکھاؤ، یا الحمدللہ جیسے قادیانیت کا کام اتار رہے ہیں ہم، وہ تم دور سے بھی نہیں سوچ سکتے. کہتے بس یہی آتا. تو میں نے کہا تمہیں یہ بھی نہیں آتا اور اسی سے عقیدہ ختم نبوت بچتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو لہذا اس کا بھی میں جواب دوں. اور آپ احتیاط کرنا, یہ فاطمی غلام اور غریب سید بیٹھا ہے, یہ گردن کٹوا سکتا ہے, تمہارے نیچے نہیں آ سکتا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, یہ اہل سنت کی اجتماعیت رہنے دیجیے آپ. اور میں بار بار کھلے دل سے میں کہتا ہوں یہ بدمذہبوں کے آگے نہیں جھکی, تم جیسے ٹٹوؤں کے آگے کیا جھکے گی؟ چپ کر کے سنیے. لہذا متفقہ مسئلہ ہے, مسلمہ مسئلہ ہے, خدا کے واسطے خاموش رہیے اور نظریے کو دیکھنے دیجئے. اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بات کے دو کے اوپر, یہ اہل سنت کے نزدیک قطعی ہے. توجہ آپ کی کیا ہے؟ قطعی. تو اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تمام نصوص, آپ دیکھیے شرح فقہ اکبر دیکھیے, شرح عقائد تحاویہ دیکھیے, تمام میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو فضیلت دینا, فضیلت دینا, افضل جاننا. افضل کا معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بار شریعت سے, افضل ولایت اور مقام ہر ایک میں افضل. اور بعد کے جو ہیں حضرت عثمان و علی, ان ختن کہتے ہیں داماد کو, ختنین سے محبت کرنا. فرمایا جو ان چاروں کو اس درجے میں قبول کرتا ہے ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے میں خلافت کے لیے تجویز کیا. علماء نے اس پر لکھا, اور میں اس سے پہلے ایک بات کر چکا ہوں, قرآن مجید نے ایک بات کی ہے ذہین لوگوں کے بارے میں کہ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ عقل کی اتنی پختگی عطا فرماتا ہے اور معاملے کی اتنی تمیز عطا فرماتا ہے, اور وہ معاملے کو دیکھ کر ہزار سال بعد بھی کیا ہوگا اس کو اپنے عقل سے اس کا نتیجہ خس کرتے ہیں, ایسی شخصیات کو صاحب فراست کہا جاتا ہے. اور قرآن نے یہاں پر یہ بات کی ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, ہم نے مسجد میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. وسم کہتے ہیں چہرہ دیکھ کر اس کے نظریے کو سمجھ لینا, وسم کہتے ہیں اس کی باڈی لینگویج دیکھ کر اس کی عقیدے نظریے, اس کی شرافت, اس کی دیانت, اس کی اچھائی اور برائی کو جان لینا, اس کو کہتے ہیں وسم. اللہ لوط علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن نے ذکر کیا, اور ذکر کرنے کے بعد لوط علیہ السلام کے قوم کی کیا خرابی تھی, اس سے لوگ کیا نتیجہ نکالیں گے, لوط علیہ السلام کی قوم اور سارے انبیاء کے جو واقعات ہیں, انبیاء کی اچھائی پارسائی اور ان کی طرف سے ملنے والی ہدایات, اور ان کی امت کی خرافات, توجہ میری طرف رکھنا, ان کی امت کی برائی, اس سے ایک کون ان باتوں کو دیکھ کر نتیجہ نکالے گا؟ تو اللہ فرماتا ہر بندہ نہیں نکال سکتا. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, جن کی عقل کو ہم نے فراست والی اور اتنی مضبوط بنائی ہے کہ ان کی عقلیں خطا نہیں کرتی, مضمون اور بات کو سمجھ جاتی ہے, چہرے اور باڈی لینگویج دیکھ کر اس کے مزاج اور نسل کو جان جاتی ہے. فرمایا ایسے صاحب فراست, لوط علیہ السلام کا ذکر ہم نے کیوں کیا, وہ نتیجہ نکال لیں گے. ہم نے فرعون کا ذکر کیوں کیا, وہ نتیجہ نکال لیں گے. ہم نے قارون کا ذکر کیوں کیا, نتیجہ نکال لیں گے. تو اس کو کہتے ہیں وسم, صاحب فراست, کہ بندے کو دیکھ کر سمجھ جائے. ادھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا کہ میں نے تین بندوں کو صاحب فراست پایا ہے. فرمایا ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹیوں کو, کہ جنہوں نے اس کنویں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باڈی لینگویج کو دیکھ کر, اور حضرت موسیٰ نے جو ان کے ساتھ بھلائی کی تھی اس انداز کو دیکھ کر فوراً سمجھ لیا کہ یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے, اس کے شورے زمین آسمان میں ہوں گے. فوراً شعیب علیہ السلام کی بڑی شہزادی حضرت سیدہ صفورہ نے جا کر اپنے والد حضرت شعیب سے کہا, یہ بندہ جو پانی کا گڑا اٹھا کر یعنی مٹکا اٹھا کر آ رہا ہے. سارا واقعہ ذکر کیا, حضرت موسیٰ کی شرافت, ان کی دیانت, اس پورے واقعے کو میں ذکر کر چکا ہوں. ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ابا اس کو اپنے پاس خادم رکھیے, کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے, صرف بیٹیاں تھیں. فرمایا اس کو گھر کا خادم رکھیے. آپ بوڑھے تھے, آپ نے فرمایا کیسے رکھ دیں, یعنی ضعیف ہو چکے تھے. فرمایا ابا جان ہم نے اسے دیکھا ہے کہ یہ قوی بھی ہے, یعنی مقابلہ بھی کر سکتا ہے, اور امین بھی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے کہنے پر آپ کو رکھا, اور آپ نے اعلان نبوت کیا, اور یہی سیدہ صفورہ آپ کے نکاح میں آئی. تو حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو ایک جھلک میں دیکھ کر اس پاک باز نبی کی پاک باز بیٹی نے سمجھ لیا. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں میں نے جنہیں صاحب فراست پایا ہے ان میں سب سے پہلے سیدہ صفورہ تھی, کہ جنہوں نے ایک دو منٹ کی ملاقات میں
ایک اجنبی شخص، ظاہر سی بات ہے پانی بھر رہی تھی اور لوگ بھی بھر رہے تھے، لیکن جس شرافت کے ساتھ، میں اس میں تقریر کر چکا ہوں، جس شرافت کے ساتھ، جس تمیز کے ساتھ حضرت موسیٰ پیش آئے اور سب لوگوں کو پیچھے کیا اور ان خواتین کو پانی بھر کر دیا، اور پانی کا ان کا گڑا ان کو دینے کی بجائے مٹکا اپنے ہاتھ میں لیا اور ان سے کہا آپ میرے پیچھے چلیے، آگے نہ چلیے، ان کو پیچھے چلایا، خود آگے چلی، تو ان خواتین، کیونکہ نبیوں کی بیٹیاں تھیں، نبیوں کی بیٹیاں تھیں، مثل حور و عفت معاف تھی، ہاں ہماری ماؤں کی عزتیں ان کے قدموں پر قربان ہے، وہ ایسی پاک باز خواتین تھی، انہوں نے جا کر اپنے باپ حضرت شعیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ بندہ عام نہیں ہے، اس کو خادم رکھیے، یقیناً یہ بندہ بہت بڑا کام کر جائے گا، اور ابا جان جو آپ پر وحی اترتی ہے نا، اور جو آپ ہمیں باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو بیٹا چاہیے تھا، کوئی سپورٹ چاہیے تھا جو آپ کا پیغام عام کرے، تو حضور آپ اس کو رکھ لیجئے۔ کہا بیٹی واقعہ کیا ہے؟ سارا واقعہ بتانے کے بعد کہا تم نے کیا نتیجہ نکالا میری بیٹی؟ فرمایا قوی امید، اس بات سے ہم نے نتیجہ نکالا کہ یہ دشمن سے ڈرتا نہیں، قوی ہے، حق کے لیے قوی ہے، اور یہ امین بھی ہے کہ نظروں سے خیانت نہیں کرتا ہے، کانوں سے خیانت نہیں کرتا نبی کبھی خیانت نہیں کرتا، میرے آقا نے کبھی ترچی نظر سے کسی کو نہیں دیکھا، یہ نہیں کہ جو ترچی نظر سے دیکھے وہ خائن ہوتا ہے، نہیں، کیونکہ یہ ایک علامت بھی خیانت کی بنتی ہے، دیکھو اس کو، دیکھو یہ غیر اخلاقی حرکت بن جاتی ہے، دیکھو اس کو۔ آقا کریم جب جاتے ہیں، اگر کوئی ملنے کے لیے بھی آتا ہے تو گردن گھما کر نہیں دیکھتے، پورا اس کی طرف مڑ کر اس سے مسافہ کرتے ہیں، توجہ آپ، اور کسی سے بات کرتے ہیں حضور تو ایسی انگلی اٹھا کر نہیں کرتے بلکہ ہاتھ کھول کر کرتے ہیں، یعنی یہ سارے مروت اور اخلاق کے طریقے، جس کی باڈی لینگویج یہ ہوگی، اس کے اندر کی شرافت آپ کو پتا چل رہی ہوگی کہ وہ کیا ہے۔ تو حضرت سیدہ صفورہ نے اس چیز کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا اور کہا کہ یہ قوی امین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے قبول کر لیا، اور یہ صحابہ میں فقہا صحابہ، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صاحبان فراست میں پہلے تو اس خاتون کو دیکھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی بیٹی سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جنہوں نے ایک ملاقات کے اندر حضرت موسیٰ کی بزرگی کا اندازہ لگا دیا۔ فرمایا دوسرا عزیز مصر تھا، دوسرا عزیز مصر تھا، جس نے بازار میں کھڑے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا، کیونکہ بھائیوں نے باپ سے دور کیا، ان کو مارا، ان کو چور، ان پر تہمتیں لگائی، اب وہ آ کر غلاموں کے ساتھ کھڑے ہیں نبی زادے، لیکن عزیز مصر جو مصر کا بادشاہ تھا اس کی اولاد نہیں تھی، جو زلیخا کا شوہر تھا، اس کی سواری قریب سے گزری، جس طرح بڑی بیر، جس طرح کراچی میں بھی منڈی لگی تھی، جنہوں نے قربانیاں کی دی اللہ قبول فرمائے، اس طرح بندوں کی منڈیاں لگتی تھی، بندے بکتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو روڈ پر کھڑا کر کے اور بھی لوگ تھے، بیچا جا رہا ہے جیسے بکریاں بکتی ہیں، فرض کریں جیسے جانور بکتے ہیں، اس طرح کا ایک ماحول ہوتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، اس بادشاہ وقت مصر کی جب سواری قریب سے گزری، اس نے ایک نظر، جس طرح آپ گزرتے ہیں نا تو چیزیں خریدنے کے لیے دیکھتے ہیں، تو اس نے ایک نظر جب نظر کی کہ میں کوئی غلام لے لوں گھر کے کام کاج کے لیے، جب نظر حضرت یوسف پر پڑی تو سواری روک دی اس نے، اب نہ وہ یوسف علیہ السلام کو جانتا ہے نہ کون، روک دی، اور اس نے کہا اس کا ریٹ پوچھ کر آؤ، یہ بچہ کیا۔ جب سواری رک گئی اور دیکھنے والے نے کہا کہ مصر کے امیر، مصر کے بادشاہ کی سواری گزری ہے، تو وہ تو چاہتے تھے کہ حضرت یوسف کو کھوٹے پیسے میں بکیں، اس لیے کہ بھائیوں نے تہمت لگائی تھی کہ اس کی خوبصورتی پر نہ جاؤ، یہ تو چور ہے، یعنی بھائیوں نے حسد کی انتہا کی، ایک تو کنویں میں پھینکا، اور جب کنویں سے نکال کر وہ لوگ لے جا رہے تھے قافلے والے، تو پھر قافلے والوں کو جا کر کہا کہ کہیں اس کی عزت یہاں پر بھی نہ ہو جائے، کہ لگے اس کے حسن پر نہ جاؤ، اس کی صلاحیت پر نہ جاؤ، یہ چور ہے۔ اور تو اب وہ تو جو لے کر آئے تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ یار اس کی عادت چوری کی ہے، یہ تو چند ٹکوں پر بکے گا، لیکن جب سواری رکھی عزیز مصر کی اور بادشاہ وقت کی، تو اس نے کہا جناب یہ تو بادشاہ کی نیت اس پر آ گئی ہے، نظر آ گئی ہے خریدنے کے لیے، تو اب تو پھر پیسہ وہ مانگو جو بادشاہوں سے مانگا جاتا ہے، اب جب پیسے کا تقاضا کیا عزیز مصر نے آگے کوئی جرانے کی، فرمایا جتنا پیسہ مانگتے دو اور اس بچے کو خریدو، کیونکہ عزیز مصر نے اندازہ لگا دیا تھا کہ اس کا چہرہ بتاتا ہے اس کا نسب عام نہیں ہے، یہ عام برادری کا بندہ نہیں ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ بڑا خاندانی بندہ ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے اس کے باپ دادا بہت عظیم لوگ ہوں گے، اس کے کھڑے ہونے کا انداز بتاتا ہے، اس کی پیشانی بتاتی ہے، اس کی بھویں بتاتی ہیں، اس کی پلکیں بتاتی ہیں، اس کی ہونٹوں کی گولائی بتاتی ہیں،
اس کی تھوڑی بتاتی ہے، اس کے چہرے کا رنگ بتاتا ہے، اس کے کھڑے ہونے کا انداز بتاتا ہے کہ کسی خاندانی خاندان کا فرد ہے یہ، اور یقیناً یہ میرے نظام کو فائدہ دے گا. اور یقیناً دیکھیے کہ حضرت یوسف کو خرید کر لایا، اور یہی ہوا کہ مصر کی ساری بادشاہی پھر یوسف علیہ السلام کے پاس آئی، اور عزیز مصر نے مرنے سے پہلے آپ کو مصر کا بادشاہ بنایا. تو حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں ان فی ذلک لآیات للمتوسلین، وہ لوگ جو باڈی لینگویج دیکھ کر اگلے کو سمجھ جائے کہ یہ بندہ کتنا خاندانی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے، آج کل تو مادی دور ہے نا، آج کل ہم بندے کو لباس سے پہچانتے ہیں، پہلے کے لوگ لباس سے بعد میں حرکتوں سے پہلے پہچانتے تھے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جس کے چہرے کو دیکھ لو تو پھر تمہیں پوچھنے کی دل ضرورت نہیں کہ اس کے دل میں پتھر پڑا ہوا ہے کہ نور پڑا ہوا ہے. فرما چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوا کرتا ہے. اب ایسے صاحب بصیرت لوگ کہاں پر ہیں؟ اللہ ہمارے لیے خاتمہ خیر پر فرمائے، ہمارے لیے آسانی اور عافیت فرمائے، اللہ ہمارے لیے بری تقدیر کا فیصلہ نہ فرمائے، سعیدوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل والا خاتمہ بالخیر اور نجات عافیت والی ہمیں عطا فرمائے. اللہ اکبر، یہ تو خدا کی خفیہ تدبیر ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین جل والا اس پاک لوگوں کے صدقے ہمارے لیے خیر فرمائے. حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا عالم کہتا ہے، فرما تیسرا میں نے صاحب بصیرت جس بندے کو دیکھا، کیونکہ دیکھیں صاحب فراست وہ ہے جس بندے کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے نا، تو اس سے پھر پورا علاقہ فیض اٹھاتا ہے. جیسے حضرت سیدہ صفورہ نے فیصلہ کیا حضرت موسیٰ کے لیے، زمانے نے فیض اٹھایا. عزیز مصر نے فیصلہ کیا حضرت یوسف کے لیے، زمانے نے فیض اٹھایا. وہ تھے اتنے مضبوط اور قابل لوگ. اللہ اکبر، حضرت عبداللہ مسعود جیسا افقہ فی العلم یہ بات کرتا ہے، فرما میری زندگی کا تجربہ ہے کیونکہ میں نے ان کی خدمات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ ابو بکر بہت ذہین آدمی تھا. کہنے لگے میں نے اندازہ لگایا ابو بکر بہت ذہین آدمی تھے اور اتنے باریک بین آدمی تھے کہ لوگ ہواؤں کے جھونکوں کو محسوس کرتے ہیں، وہ ہواؤں کے اندر کے پیغام کو دیکھ لیتے تھے. فرمایا ابو بکر، کسی نے پوچھا ابو بکر کی اس قدر ذہانت کو آپ نے کس دلیل سے مانا؟ کہا میں نے اس دلیل سے مانا کہ جب انہوں نے خلافت کے لیے عمر کو چنا. فرمایا عمر فاروق اعظم کو جو انہوں نے خلافت کے لیے چنا، اور پھر فاروق اعظم کی ذات سے جو اسلام کے لیے انقلاب کھڑا ہوا اور فیض اور ترقی کا نہ ختم ہونے والا سمندر موزن ہوا، تو میں نے کہا یہ کمال عمر کا نہیں ابو بکر کے انتخاب کا ہے کہ بندہ کیسا چنا ابو بکر سے. توجہ ہے؟ فرمایا تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بڑی عظیم صلاحیتوں سے نوازا تھا. آپ کی شان و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کعب بن مرہ بن کعب کے زاویے سے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آٹھویں پشت میں جا کر جڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے اعتبار سے عدی بن کعب، آپ کا قبیلہ ہے قریشی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ہیں، سرکار کے دادا فہر بن مالک کی اولادوں میں سے ہیں، عدی بن کعب کی آپ اولاد ہیں، آپ قریش میں بنو عدی ہیں، کیونکہ جو قریشی نہ ہو رسول اللہ کے خاندان والا نہ ہو وہ خلیفہ نہیں بن سکتا، ایک بات. اور آپ کا خاندان بڑا مشہور تھا، اس لیے اب آپ دیکھیں بندہ خاندانوں سے بھی پہچانا جاتا ہے. کبھی یوں ہوتا ہے، اس پر بڑی بحث ہے ہمارے وہاں، میں انشاءاللہ سیدنا حسین کا جب ذکر کروں گا میرا آقا کا تو وہاں نسب پر میں بات کروں گا. ہمارے علماء نے یہ کہا کہ نسب کو کوئی فضائل ہے کہ نہیں؟ فرمایا نسب کے فضائل اس وقت اس کا اعتبار ہوتا ہے کہ جب اخلاق اور ہدایت اس کے ساتھ جاری ہو جائے. اصل چیز ہے اخلاق اور عقیدہ اور ہدایت، یہ اگر نہ ہو تو نسب کی سطح گر جاتی ہے. اصل فضیلت ایمان ہے، توجہ سنیے گا، اصل فضیلت ایمان ہے. حضرت بلال حبشی کوئی قریشی قبیلے کے تو نہیں تھے، لیکن مجھے بتائیے کہ ابو لہب کی حیثیت کیا ہے کہ وہ حضرت بلال کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ توجہ نہیں آپ نے کی؟ ابو لہب اتنا بڑا عظیم خاندان کا فرد تھا، اس کے باپ دادا اوپر اگر آپ دیکھیں بڑے اعلی خاندان کے ابو لہب کے، اور حضرت بلال تو حبش کے ہیں، خاندان میں وہ وقار نہیں ہے، لیکن ہدایت اور ایمان نے ان کو صف میں کھڑا کر دیا ہے کہ اب جب کرامت اور عزت اور عظمت والوں کی صفے بنے گی تو ابو لہب پتہ نہیں کہاں نظر آئے، لیکن صفے اول میں حضرت بلال نظر آئیں گے. تو اصل فضائل جو ہے میرے دوستو وہ تو ایمان ہے. کیا ہے بولیے؟ ایمان ہے. ایمان اصل فضائل ہے. ایمان اعلی بہت بڑے باپ کا بیٹا ہو اور ساتھ میں ایمان ہو، تب وہ ایمان آئینہ بنے گا اس نسب کی عزت کو آگے بڑھانے میں. لیکن ہو بہت بڑے خاندان کا، بڑے سخی لوگوں کی اولاد ہو، بڑے خاندان والوں کی اولاد ہو، لیکن اگر وہ خود حق پر قائم نہ ہو تو میرے دوستو اب وہ خاندان، وہ پیغام اب اس کالے اندھیرے میں چمک نہیں سکتا. اس لیے کہ اصل چیز تھی ایمان، ایمان کے ذریعے نسب کے گویا کہ فضیلت مل جاتی. اس لیے وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوئے اور نسب میں بھی آنا تھے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اصل تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام خاندان کو ڈسکس نہیں کرتا، اس کا تعلق اللہ سے کیسا تھا یہ بتاتا ہے، اس کا تعلق رسول اللہ سے کیسا ہے یہ بتاتا ہے، اس کا تعلق دین کے ساتھ کیا ہے. اسلام کا مزاج یہ، اسلام خاندان کی لن ترانیوں کو نہیں لیتا. لیکن جب ایسا شخص جو اللہ سے محبت میں حق ادا کر جائے، رسول اللہ سے محبت میں حق ادا کر جائے، دین و ہدایت کے ساتھ حق ادا کر جائے، تو پھر خدا اس کا تعارف اس کے خاندان سے کرتا ہے، اس خاندان سے اس کا تعارف ہوتا ہے. اس لیے نسب کی عظمت اس اعتبار سے ہوتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان سنیے آپ پہلے، اس روح اس زاویے سے میں حضرت فاروق اعظم کے خاندان کی طرف آ رہا ہوں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، خاندان کی ضرورت بندے کے اندر ہوتی ہے. عند اللہ قبولیت کیا ہے اور قبولیت کیا نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا، توجہ ہے. کب خاندان سن ہو کر نہ سنے، اصول پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. تقریریں تو آپ سنتے رہیں گے، پہلے بنیاد اور فاؤنڈیشن سمجھیں. خاندان کب اللہ کے حضور میچیور ہو جائے، اصول پڑھیں، قوانین پڑھیں، بنیادی تھیوری سمجھیں، بنیادی پرنسپلس آپ سمجھیں. پرنسپل سمجھ گئے تو کل کتاب خود لکھنے لگ جائیں گے. پھنستا وہ ہے جس کے اصول ٹھیک نہیں ہوتے، کتاب لکھتا تو گڑبڑ کر جاتا ہے. لیکن جس کے اصول ٹھیک ہو، مواد اس کو زیادہ نہ بھی ملے تو تھوڑے مواد میں بھی وہ جنگل میں منگل کر دیتا ہے، جس کے اصول ٹھیک ہو. اور جس کے اصول ٹھیک نہ ہو، مواد اس کے پاس بہت ہو، تو وہ کفر بک جائے گا، وہ غلطی کر جائے. کیونکہ جب درجہ بندی اس کو نہیں پتا، مراتب اس کو نہیں پتا، موضوع اور ذات اور اس چیز کی حیثیت نہیں پتا، تو وہ تو پھر کہیں کی بات کہیں پر لے جائے گا. تو لہذا اصول کو آپ پہلے سمجھیے کہ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ خاندان، برادریاں، خون، بلڈ ریلیشن، یہ کس قدر عظمت والا ہے یا نہیں، اس کی مثال میں نے بھی آپ کی دے دی. لیکن وہ لوگ جو واقعی میں جنہوں نے ہدایات کو قبول کیا، تو پھر اسلام ان کے خاندان کی قدروں کو بھی بیان کرتا ہے. اسلام ان کے تو اس تناظر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان پر میں ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت، کیونکہ قریش مکہ عرب کے اندر، قریش کا قبیلہ غیرت و حمیت، شہامت و شجاعت کے اندر، یعنی نام اگر قریش کا آ جائے نا، اگر وہ بھلے کافر رہے، ان میں بڑے لوگ کافر رہے، لیکن اولاد تو حضرت ابراہیم ہی کی تھی نا، یعنی خاندان سمجھانے کے تاریخی تناظر میں بتا رہا ہوں. کیونکہ قریش اولاد تو اولاد ابراہیم ہے نا، ان میں بزدل ہی نہیں تھی، توجہ ہے، ان میں لالچ نہیں تھی، ہرس نہیں تھی، ان کے اندر میرے دوستو بزرگوں بزدلی، اور ان کے اندر یعنی جو مردانگی جس کو کہتے ہیں، تو اولاد ابراہیم ہونے کے حوالے سے کمال جو اصل تھا وہ چراغ بھلے نہ جل پایا، لیکن پھر بھی وراثت جو نسب کی ہوتی ہے وہ تو چھلکتی نظر آتی ہے، قد و قامت سے نظر آتی ہے، اداؤں سے نظر آتی ہے. تو قریش اپنی جرت میں، اصابت رائے میں، اپنی فکر میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی سخاوت میں، اپنی دیانت میں، اور اپنی دشمنی نبھانے میں اور لوگوں کو معاف کرنے میں وہ ترہ رکھتے تھے کہ اس دور میں بھی لوگ کہتے تھے یار بندے اگر ہیں نا تو وہ مکہ کے قریشی لوگ ہیں. یعنی انسان جس جرت، جس بنیادی مینرز کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، جس پر انسان کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، قریش ایک بہت بڑا نام تھا میرے دوستو. اس میں قریش میں چند قبیلے جو بڑے شان والے تھے، ایک تو سب سے بڑا بنو ہاشم جو سرکار کا قبیلہ تھا، بنو ہاشم، اس طرح بنو امیہ یہ دوسرا قبیلہ، اسی طرح بنو قیم سیدنا صدیق اکبر کا قبیلہ، اور بنو مخزوم، اور اسی طرح بنو عدی حضرت سیدنا فاروق اعظم کا قبیلہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے قبیلہ قریشی ہونے کے حوالے سے خاندانی جرت ہے، خاندانی اہمیت ہے. ہیں تو رشتے میں بھائی مولا علی ہی کے نا، کیونکہ خاندان تو ایک ہی ہے نا، ہیں تو رشتے میں بھائی حضرت حمزہ ہی کے نا، کیونکہ خاندان تو ایک ہی ہے نا، تو مزاج مشترک ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے انصار بھی ایک طرف ہیں، قریشی ایک طرف ہیں۔ اس لیے قریشی، آپ کو بارہا بتا دیا گیا کہ جب جنگیں بھی ہوتی تھی نا تو قریش والا اپنے خاندان پر اتنا فخر کرتا تھا، وہ کہتا مروں بھی تو کسی قریشی کے ہاتھ سے مروں۔ بدر کے اندر آپ نے نہیں دیکھا کہ جب سامنے سے لڑنے کے لیے انصار آ گئے تو انہوں نے کہا تم سبزیاں کھانے والوں، تم ہمارے ساتھ لفظ کہا باقاعدہ، تم سبزیاں بونے والوں، یعنی فخر کیا، غلط بات کی، لیکن ظاہر سی بات ہے کافر تھے وہ، لیکن اپنے نسب پر گھمنڈ اتنا تھا کہ لگے تم سبزیاں بونے والوں، تم جناب جو ہے کہ وہ سبزیاں کھانے والوں، تم ہم سے لڑو گے، توہین ہے تمہارے سامنے ہماری تلوار اٹھانا، تمہیں اگر جاؤ کہو اپنے نبی سے کہ بھیجنا ہے ہمیں تو ہمارے سامنے ہمارے خاندان کے لوگوں کو بھیجو، اس لیے کہ ہم لڑنا بھی اپنے خاندان والے سے چاہتے ہیں، مرنا بھی۔ کوئی یہ نہ کرے کہ فلاں کے ہاتھ مر گیا، کوئی یہی کہے کہ قریشی کو قریشی نے مار دیا۔ اس وقت حضور نے فرمایا چچا جان حضرت حمزہ اٹھیے، پھر آتے اٹھیے، سرکار کے چچا حضرت حارث کے بیٹے عبیدہ بن حارث سے کہا اٹھیے، سرکار کے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی سے کہا اٹھیے، پھر یہ تینوں ہستیاں اٹھی، سرکار مولا مرتضی، حضرت عبیدہ بن حارث جو سرکار کے چچا حارث کے بیٹے، ٹھیک ہے، اور سید الشہداء سرکار کے چچا، یہ تینوں اٹھے۔ جب سامنے آئے تو انہوں نے مسکرا کر کہا اب لڑنے مزہ آیا، ہمارا ہم پلہ آیا، اور حضرت حمزہ نے ایک ہی ضرب میں اگلے کو گرایا، حضرت علی نے ایک ہی ضرب میں گرایا، حضرت عبیدہ بن حارث نے ضرب ماری لیکن سامنے والا شخص حاوی آ گیا اور اس نے حضرت عبیدہ بن حارث کی ٹانگ پر وار کیا اور آپ کے ٹانگ کو زخمی کیا۔ پیچھے سے حضرت مولا مرتضی نے آواز لگائی، جب وہ سامنے دیکھنے لگا تو حضرت علی نے وار کر کے اس کو وسیلہ جہنم کیا۔ اس سے صرف آپ ان کی ذہنیت کو دیکھیے کہ وہ ذہنی طور پر اپنا نسبی وقار کتنا رکھتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ عنہ قریش سے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ دشمنی ہے تو سامنے ہے اور دوستی ہے تو سامنے، پیچھے والی کہانی نہیں، پیچھے والی کہانی۔ حضرت، ایک جملہ میں مزید کہوں گا حضرت عمر کے خاندان کے حوالے سے، آپ کے خاندان میں جناب زید بن عمر بن نوفل، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے چچیرے ہیں، یعنی یہ چچیرے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو زمانے جاہلیت کے اندر حضور کے زمانے میں، جب سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، یہ مکہ میں واحد آدمی تھا کہ جو بتوں کو سجدہ نہیں کرتا تھا اور بتوں کے نام پر ذبح نہیں کیا ہوا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ حضور سید عالم کے اعلان نبوت سے پہلے انتقال کر گئی ہے، حضور نے اعلان نہیں کیا تھا، لیکن مکہ کے اس معاشرے میں جو ہر بندہ مشرک تھا، کافر تھا، یہ سید فاروق اعظم کے چچزات ہیں اور چچا لگتے ہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ اس نے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو بتوں کے خلاف کیا، کہا یہ گناہ ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ ہمارے خاندان کا طریقہ نہیں رہا۔ یعنی فطرتی طور پر ایمان کا نور ان کے اندر اتنا تھا جیسے حضرت ابو بکر فطرتی مومن ہے، پیدائشی حضرت مولا علی پیدائشی مومن ہے، کہ پہلے سے ہی اس خون میں صحیح تاثیر اللہ نے ہدایت کے طور پر عطا فرمائی۔ تو یہ جو ہیں عمر بن نوفل، یہ روکتے تھے کہ نہیں کرنا، بتوں کا کھانا نہ کھانا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اور سرکار نے اعلان رسالت کر دیا تو کسی نے سوال کیا ان کے بارے میں اور ورقہ بن نوفل کے بارے میں۔ ورقہ بن نوفل حضرت سیدنا خدیجہ کے رشتہ دار، جب پہلی وحی آئی تھی جو ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تھے، توجہ ہے، ان دونوں کے بارے میں حضور سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو مشرک مر گئے، کافر مر گئے۔ سرکار نے فرما زبانیں بند کرو، اعلان میں نے ابھی کیا ہے، لیکن وہ بندہ فطرت پر ایسا مباحد تھا، میں نے ان دونوں کو جنت کے اندر اڑتا ہوا دیکھا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا، جب تک اسلام قبول نہیں کیا، آپ کی نسبی شان یہ تھی کہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور آپ قریش کے سفیر تھے، اس پر بات ہوتی رہتی ہے، سفارت آپ کے پاس تھی، سفارت کا منصب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، لیکن جب اسلام لے کر آئے، مختصر آپ جانتے ہیں، جب آپ کے دل میں اسلام آیا آپ کی بہن فاطمہ کی تلاوت کی وجہ سے، اور اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ سورۃ طہٰ کی کون سی آیت پڑی اور اس میں کیا مقام تھا، یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے نکلے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے قریب ایک کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو جب آپ آنے لگے تو حضرت صحابہ کرام نے جب کھڑکی سے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو ان کی بہادری کے چرچے اتنے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو اولین مہاجرین ہیں ان میں بظاہر ڈر نہیں کبھی آئے گا اور ہم کیا ہم کھڑے تو ہو جائیں گے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کر چکے ہیں کہ میں معاذ اللہ سرکار کو شہید کروں گا، تو اب یہ عمر آ رہا ہے تو اس کو گھیریں گے کس طرح، اور حضور کی فکر میں وہ پریشان ہوئے. تو حضرت حمزہ نے دیکھا تو حضرت حمزہ نے سب کو تن... کیونکہ حضرت حمزہ چند دن پہلے ایمان لائے ہیں، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، گھبرانا نہیں، عمر آ رہا ہے آنے دو، اگر صحیح بات کی تو ٹھیک ہے ورنہ اسی کے تلوار سے اس کو قتل کروں گا. تو یہ دو بندے ہیں. سرکار نے یہ جملہ سنا تو سرکار نے وہیں سے کہا کہ چچا جان کچھ مت کیجیے گا، آنے دیجیے گا، آنے دیجیے گا. اب اس ساری کتابوں کے اندر حضرت ہم حضرت سیدنا فاروق جیسے عمر آئے، حضرت عمر جب آئے تو آپ نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا گیا، حضرت حمزہ سے پوچھا حضور کہاں ہیں، سرکار سامنے تشریف فرما. سرکار کو جب دیکھا تو ایک کیفیت طاری ہو گئی. کئی حوالے ہیں اس میں، اس میں سے ایک جو ہمارے مزاج کے ساتھ جڑ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ مرشد کے سامنے جب پہنچ گئے تو گھٹنوں کے بل گرے. ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے ان کو آستین سے پکڑا، مرشد اعظم نے آستین سے پکڑا، اور یہ قلبی تطہیر ہوتی ہے جس کو انجذاب کہتے ہیں تصوف کے اندر، کہ سینے سے سینہ لگا کر اپنا فیضان اس میں ڈال دینا اور اس کے دل سے جو گندی چیزیں سب زائل کر دینا، انجذاب کی جو کیفیت ہے. سرکار نے آستین سے پکڑا اور آستین سے پکڑ کر حضرت فاروق اعظم کے آستین کو جھنجھوڑ کر فرمایا اللہم اخرج غلہما فی صدری، یا اللہ جتنی گندگیاں اس کے سینے میں سب نکال دے. اور ایک روایت ہے سیدنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سینے پر ہاتھ مارا، سینہ صدر ہے، یہ ہدایت کا مرکز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دم کرنے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھتے. یہ تصوف کا ایک الگ قاعدہ ہے، کبھی ذکر کریں گے کہ یہ سینے پر، سینہ مصدر ہدایت ہے. سینے کو عربی زبان میں صدر کہتے ہیں، صدر کا معنی ہوتا ہے دروازہ، یعنی اللہ کی ہدایت کو جو دروازہ ہے وہ سینہ ہے. تو اسی لیے سینے پر ہاتھ رکھ کر وظائف پڑے جاتے ہیں. شرح صدر کی بات یہاں سے کی جاتی ہے کیونکہ فیضان جو ہے نا اللہ کا وہ یہاں سے نہیں اترتا ہے، وہ یہاں سے اترتا ہے. تو صدر، اس لیے اللہ نے فرمایا لم نشرح لک صدرک، صدر کی بات ہر جگہ پر ہوئی ہے، صدر کی بات ہر جگہ پر ہوئی ہے. اسلام میں کھوپڑی کا ذکر بہت بعد میں ہوا ہے، سینے کا ذکر سب سے پہلے ہوا، کیونکہ کھوپڑی کے اندر جو عقل ہوتی ہے وہ مادیت کا ادراک کرتی ہے، اور سینے میں جو عقل ہوتی ہے وہ غیب کا ادراک کرتی ہے. اسی کو امام محمد رضا کہتے ہیں کہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. بعض دوستوں نے کہا کہ عقل تو دماغ میں ہوتی ہے، امام یہ سینے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا امام جس عقل کی بات کر رہے ہیں آپ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے. امام کا یہ کہنے کا مقصد نہیں کہ سر میں عقل نہیں ہوتی، فرمایا سر کی عقل کا زاویہ اور ہے، سینے کی عقل کا زاویہ اور ہے. اس عقل کو ایمان کہتے ہیں، ہدایت کہتے ہیں، توفیق کہتے ہیں، جو فرمایا گیا کہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ رکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس وقت کلمہ شریف پڑھ لیا. جب سیدنا عمر نے کلمہ پڑھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے شہزادے اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے تو دعا کر دی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بحب حاضین رجولین الیک، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، دو مرد جو انتہائی محبوب ہے تیری طرف. اس وقت اسلام کو جرت مند لوگوں کی ضرورت تھی. سرکار نے ایک نام پہلے لیا ابو جہل کا، اب دیکھیں ابو جہل قریشی تھا نا، سرکار نے نام ایک لیا اور پھر نام لیا عمر بن خطاب کا. ایک روایت میں کہ سرکار فاروق اعظم کا نام پہلے، لیکن آگے اس کی تفسیر خود راوی کر رہے ہیں. فرما کانا احبہما الی عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر اس بات کو لا رہے ہیں. اور یہ صحابی جب کوئی بات روایت کے اندر شامل کرے اور وہ بات عقلن ہونا محال ہو تو پھر اس کو بھی مرفوع کہا جاتا ہے. تو یہ روایت مرفوعات ہی میں سے ہے، موقوفات میں سے نہیں ہے. یہاں پر سیدنا عبداللہ ابن عمر نے یہ بات کی کہ حضور کی مراد ہی عمر تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں واللہ ما استطعنا نصلی عند الکعبۃ، ہم کعبے میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. کافروں کا بڑا زور تھا اور مرکزی مسجد تو اللہ کا گھر کعبہ تھا. فرمایا کہ ہم ظاہر حتی اسلم عمر، یہاں تک کہ عمر اسلام لائے تو ہم نے کعبہ میں نماز پڑھی. ایک کتاب میں یوں بھی آتا ہے روایت کے اندر کہ جس وقت حضرت عمر اسلام لائے تو صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. فرمایا وہ اللہ اکبر کا نعرہ ایسا تھا کہ نیچے قریب کے جو کفار کے گھر تھے ان کے اوپر کپ کپی تاری ہو گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ اللہ جب اسلام لائے تو آپ نے جب سرکار سے اجازت لینے کے بعد تفصیلی سفر ہے, جب آپ نیچے آئے تو سب سے بڑا پیٹ کا حلقہ, سب سے بڑا پیٹ کا حلقہ, نام اس کا نہیں لیتا اس لیے کہ مسلمانوں میں اس نام کی مشابہت ہوتی ہے تو پھر لوگ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں, نام نہیں لیتا اس شخص کا. آپ نے اس کے بارے میں پہلے معلوم کیا کہ سب سے زیادہ پیٹ کا حلقہ کون ہے, جس کو ایک بات کرو تو وہ دس لمبی کر کے بیان کرتا ہے. تو کہا کہ وہ ہے, فرما جاؤ بلا کر لاؤ. بلا کر لایا گیا. جب اس کو بلا کر لایا گیا, یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت حضور کے ساتھ آنا اپنی گردن کو کٹوانا ہے. یہ چار یا پانچ نبوی ہے, اعلان نبوت کا چوتھا پانچواں سال ہے, اس کے بعد آگے شاب ابی طالب کا مرحلہ شروع ہونا ہے, انتہائی سختی ہے. لیکن دیکھیے میرے دوستو, جو خود سفیر رہا ہو, پروٹوکل آفیسر رہا ہو, نمائندہ رہا ہو, مال و زر کے ساتھ رہا ہو, اسے کیا ضرورت ہوگی اس طرف آنے کی؟ ضرورت کیا ہوئی؟ اللہ کی توفیق تھی کہ ہر منصب کو چھوڑ کر دار اسلام میں شامل ہو رہے ہیں. میرے دوستو توجہ کیجیے, جب وہ شخص آیا تو کہنے لگا جی آپ نے پہلے اس کو تھوڑا سے پیسے دیے, دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تجھے پتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں, تجھے پتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں؟ اس نے کہا ہاں. کہاں یہ کہہ کر وہ بھاگا. بھاگ کر اس نے سب سے پہلے ابو جہل کے دروازے کو کھٹکھٹایا, کیونکہ جو ان کا سب کا اس کو بتانے کے لیے. جب اس نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا تمہیں پتا ہے عمر مومن ہو گیا؟ اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا مجھے ابھی کہا. تو ابو جہل نے غصے میں وہ دروازہ اس کے منہ پر مارا. اس واقعے سے پتا چلا کہ عمر نے جب تسلیم نہیں کیا تو ایک طرف سے تلوار لے کر چلتے تھے, لیکن جب تسلیم کیا تو پورے مکے میں اعلان کرایا کہ اب میرا تعلق تم سے نہیں ہے, میرا تعلق رسول اللہ سے. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ایمانی وہ کیفیات ہیں. اس کو ہمارے صوفیاء نے کہا کہ نفس ناطقہ کے اندر دو صفتیں ہیں. نفس ناطقہ سے مراد روح. کیا بولیے؟ روح. دیکھو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ بدن سے روح نکل جائے مردے کے منہ میں آپ شہد ڈالیں اس کو پتا چلے گا میٹھا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ روح کی لذت ہے. آنکھیں یہ روح دیکھ کر لذت پاتی ہے, یہ روح آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہے اور اس کو اپنا آلہ بنائی ہوئی ہے, اپنا ٹولز. روح کے ٹولز جو ہے وہ یہ بدن ہے. توجہ ہے آپ کی. تو صوفیہ کا مرکز اور زیر بحث موضوع باطن ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ظاہر کی تطہیر کے بعد باطن کا درجہ آتا ہے. تو شریعت کی تعلیم میں مکمل کمال حاصل کرنے کے بعد اور زبردست قسم کے عالم بننے کے بعد جاہل آدمی روح کو سمجھ نہیں سکتا, کیونکہ باطن کا راستہ ظاہر سے جاتا ہے. اس لیے پیر بننے کی پہلی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ بندہ صحیح العقیدہ سنی ہو اور عالم ہو, اتنا عالم ہو کہ وہ اپنے ضرورت کے مسائل کو بغیر کسی کی مدد سے کتابوں سے نکال سکے. کیونکہ مرشد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف ہدایت دے, تو جو اللہ کے راستے کو خود نہیں جانتا وہ آپ کو کیسے اللہ کا نام بتائے گا؟ اور اللہ کی طرف رشد کیا ہے؟ قرآن و سنت اور شریعت. توجہ ہے آپ کی. تو اب اس تناظر میں دیکھیے, فرمایا گیا کہ روح کی صفت دو ہے, ایک قوت عاقلہ اور ایک, یعنی روح جو ہے وہ دو چیزوں سے تمیز پاتی ہے, اور دو چیزوں سے, قوت عاقلہ یعنی قوت علمیہ اور قوت عملیہ. قوت عقلیہ, قوت عملیہ, روح کے اندر دو فیضان ہیں. فرماتے ہیں کہ اب اس کو یہ آپ سمجھیے, فرماتے ہیں کہ اگر روح کو کی تربیت نہ ہو, اللہ نے روح کے اندر سمجھ بھی رکھی ہے اور عمل کی توفیق بھی رکھی ہے. اگر اس کی سانچ ٹھیک ہو جائے تو بری چیز اس پر نہیں گھستی, اور سمجھ ٹھیک ہونے کے ساتھ اگر سمجھ ٹھیک ہوئی تو روح پریکٹیکل طور پر ایسے کام کی طرف جائے گی جو اللہ رب العالمین کو محمود ہے. اسی لیے مرشد کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ایک کپڑا تو بیوی بچوں نے دھو کر دے لیا وہ تو صاف تھا, مرشد روح کو دھوتا ہے. تو روح کو دھونے کے لیے وہ ہمارے عقل کی تہذیب کرتا ہے اور ہمارے عمل کی تہذیب کرتا ہے. تو عقل کی تہذیب یعنی صفائی اور اس کو صحیح رخ کی طرف لانا, اور عمل کی تہذیب اس کو صحیح طور پر لانا, یہ مرشد کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب فرماتے ہیں صوفیاء, اکابر حضرت عمر کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھو عمر فاروق اعظم عام شخص نہیں, اس امت کا وہ قطب اعظم ہے کہ جس نے ان کو سمجھ لیا نا تو پھر مولا علی جیسے آدمی بھی چیخ پڑے. فرمایا کہ اذا ذکر الصالحون فحی علی عمر علی کہتے ہیں تمہیں اگر دین چاہیے نا تو جب نیک اور ولیوں کا ذکر کرو نا تو پھر عمر کے ذکر سے اس بات کی ابتدا کرو، عمر کے ذکر سے اس بات کی ابتدا کرو. اور حضرت عبداللہ مسعود کا قول میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اکثر. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں میں حضرت عمر کی محفل میں بیٹھ کر ایک دفعہ میں نے اللہ کہا، آپ کی محفل میں آپ کے سینے کے سامنے بیٹھ کر اور آپ کے چہرے کے سامنے بیٹھ کر میں نے اللہ کہا اور اللہ کا ذکر کیا. کہتے پورا سال سنتن پورا سال میں یہ وظیفہ پڑھتا رہا اکیلے میں، مجھے وہ لذت نہیں آئی جو آپ کے سینے کے سامنے بیٹھ کر اس کلمات کو کہنے سے آئی تھی. یہ ہے بیعت جو اصل صحبت ہے. تم اہل سنت کو بدعتی کہتے ہو، ان حدیثوں کا اطلاق کہاں کرو گے؟ ان حدیثوں کا اطلاق کہاں کرو گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذرا توجہ کرنا میرے دوست بزرگو، اس سے میں ایک نظریہ بیان کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان العمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کیا. یہ ولایت کا اعلان ہے. من کنت مولا بھی ولایت کا اعلان ہے اور یہ بھی ولایت کا اعلان ہے کہ اللہ نے توجہ ہے حق کو عمر کی زبان پر جاری کیا. تو حق کو جاری کیا تو یہ مادیت سیاست میں یہ ولایت ہی اور کیا ہے. تو جس طرح من کنت مولا ہو فہاز علی مولا، وہ ولایت اور قرب الہی کا اعلان ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا تو یہ حق خود ولایت کے نشان ہے. تو جن جن کی ولایت ہے سب کو تسلیم کرنی چاہیے. اور یقیناً میرے مولا ولیوں کے ولی ہیں، اس میں کون انکار کرتا ہے. لیکن میرے دوستو ذرا توجہ کیجئے گا جو بات میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں. جب یہ میں یعنی مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر روح کی، میں تھوڑا سے آسان کر کے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر کے مقام کے لیے، کیونکہ حضرت عمر بحیثیت صوفی اعظم اور مرشد اعظم کے جملہ، ہم جب کسی کامل اور نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے سوچنے کا زاویہ بدل جاتا ہے. یہ ہماری قوت عقلیہ کی تہذیب ہو رہی ہے. توجہ ہے، آپ جب کسی نیک اور متقی آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو پہلے آپ چیزوں کو بڑا ہلکا لیتے تھے، اب چیزوں کو بڑا اہم لگنے لگے. اس کا مطلب اب پالش ہوئی آپ کی عقل پر. اسی کو تہذیب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ توجہ ہے، تہذیب کہتے ہیں. یعنی شائننگ آ رہی ہے اب آپ کے اندر جتنا زیادہ بیٹھتے رہیں گے. اور ایسا ہوا، ایک آدمی جس کو ٹکے کی کچھ خبر نہیں تھی کسی شیخ کی بارگاہ میں آیا تو داڑھی بھی رکھ گیا، امامہ بھی باندھ گیا، نمازیں بھی شروع کر دی، اس میں بھی آ گیا، کیونکہ اب اس کا زاویہ نظر سامنے وہ سارے مزے اس کے ہیں جس کو وہ اہمیت دیتا تھا. لیکن جب عقل کی پالش ہو گئی تو وہ گھن کھاتا ہے کہ میری عقل کتنی ناقص تھی، کس کچرے کو میں صحیح سمجھ رہا تھا. عقل تو اب نکھری ہے کہ سوکھی روٹی کو میں شہد سمجھ رہا ہوں. تو نیک شخص، متقی شخص جس کا رشتہ اللہ سے ہو اور وہ للہ فللہ لوگوں سے ملاقات کرے، تو اس کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے سوچنے کا، ہماری تھنکنگ تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ ہو گیا عقل کی تہذیب. اور پھر گھر میں آ کر پھر ہم ڈنڈی نہیں مارتے، جی چاہتا ہے کہ تھوڑی تلاوت کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، حضور کی نعتیں پڑھ لیں، غوث پاک کی منقبت پڑھ لیں، صحابہ کا ذکر کر لیں. تو یہ عمل کی تہذیب ہو رہی ہے. یہ پریکٹیکل آپ ٹھیک ہو رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی. تو لہذا روح کے دو درجے ہیں، اب آپ قریب لا رہا ہوں میں، یعنی ایک قوت عقلیہ اور ایک قوت عملیہ. کیا خوب کہہ گئے صوفیہ، اور میں کسی ایک کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ سب نے یہ بات کی، یہ مسلمات ہے. فرمایا قوت عقلیہ. آپ کہیں گے شاہ صاحب ایسے کوئی عقل والا ہے کہ جس کی عقل کو مکمل پالش کر دیا گیا ہو جیسے کرنے کا حق ہے، یعنی اس کی مکمل تہذیب ہو گئی ہو، صفائی ہو گئی جیسے حق ہے، اور جیسی اس کی جب صفائی ہو گئی تو اب اس پر کیا نتیجے نکلنے لگے؟ کیونکہ ہماری عقلیں اور ہماری فکریں گندی تھی، جو ہم نیک آدمی کے پاس بیٹھنے لگے تو تھوڑی تھوڑا اس پر کپڑا لگنے لگا، تو ہلکی ہلکی چمک آنے لگی. پہلے ہمیں ہندو فساق آئیڈیل لگتے تھے، اب جب چمک آنے لگی تو ابو بکر و عمر و عثمان و علی آئیڈیل لگ رہے ہیں. تو اب رشتہ کنیکشن. صوفیہ یہ کہتے ہیں، اب میں آگے لے جا رہا ہوں مضمون کو بہت آسان کر کے، اور یہ بڑی دقیق بحث ہے تصوف میں، لیکن میں نے آپ کے لیے یعنی سمجھانے کے لیے، اپنے اور آپ کے لیے کیا، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اپنے لیے بات کی ہے کہ جب عقل کی تہذیب کی انتہا ہو، جب عقل مکمل مہذب ہو جائے،
جب عقل ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہو جائے تو ایسی عقل جو ساری آلائشوں سے پاک ہو اور عقل جو اپنا اصل مقام پائے تو وہ درجہ وحی ہوتا ہے. وہ درجہ وحی ہوتا ہے. انبیاء پر وحی آتی اس لیے ہے کہ وہ قوت عقلیہ میں رب کریم ان کی عقل کی تہذیب ایسی کرتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی عقل تہذیب اور چمک ہوتی نہیں. اس لیے ان کو ادھر ادھر سے ہدایت نہیں, براہ راست وہ رب سے تعلق کہا جاتا ہے. تو تہذیب عقل کی انتہا وحی ہے اور عمل کی تہذیب کی انتہا عصمت ہے کہ گناہ ہوتا ہی نہیں. ہم تھوڑی دیر ہماری تھوڑی سی عقل پاک ہوئی تو 15 منٹ ہمارے میں گزرنے لگے. انبیاء کی عقل اتنی صاف کر دی جاتی ہے, یعنی ہوتی ہے, ان پر وحی اترتی اس لیے ہے کیونکہ علم کا تعلق عقل سے ہے. اس کو ایک اور زاویے سنیں, علم کا تعلق عقل سے. یہ تو ہمارے مبتدی طالب علم بھی سمجھتے ہیں. میں خود بھی کہ اس فلسفے کو نہیں بیان کرتا, اختلاف کو نہیں, آسان ستارے کو کہتے ہیں نا کہ جناب حصول صورت الشیء عند العقل فی العقل, یہ سارے اختلافات چل رہے ہیں. پانچ پانچ حضرت فضل خیر آبادی نے ملقات کے اندر پانچ پانچ تعریف علم کی کر دی کہ علم کس کو کہتے ہیں. فرمایا جو عقل کے ساتھ جو چیز آ جاتی ہے دماغ میں. اب آپ دیکھیں جواہر المنطق کی ابتدائی کتاب میں بھی آپ نے پڑھا ہمارے ان بزرگوں کے درجات اللہ بلند فرمائے کہ دماغ کس کو کہتے ہیں. فرمایا جس میں اشیاء کی تصویریں چھپتی ہیں. جس میں تصویریں چھپتی ہیں وہ دماغ ہے. جس میں تصویریں چھپتی ہیں وہ دماغ ہے. چیزوں کا ادراک آپ کا سینس کرتا ہے, 5 سینس آپ کے, آنکھ, ذائقہ, سماعت, ٹچ, سمجھ رہے ہو, 5 سینس. 5 سینس عقل کے چمچے و معاون ہیں. ان کا کام ہوتا ہے مقدمہ لا کر عقل کو دیں. سینس فیصلہ نہیں کرتے یہ گرم ہے یا ٹھنڈا, نقصان ہے یا فائدہ, وہ صرف محسوس کرے گا, رزلٹ اس پر عقل دیتی ہے. اگر احساس غلطی کر جائے تو عقل غلط فتویٰ دے گی. نبی کا فیصلہ اس لیے غلط نہیں ہوتا کہ اس کے لیے معاون علم احساس بعد میں وہی پہلے ہوتا ہے. یعنی عقل کو اطلاع صحیح ملے گی تو رزلٹ صحیح دے گا نا. تو نبی کی عقل کو اطلاع جو پہنچتی ہے وہ حواس سے بعد میں رب کے کلام سے پہلے پہنچتی ہے. تو جس کی اطلاع اتنی مثبت ہوگی تو اس کے فیصلہ قطعی نہیں ہوگا. تو ہوگا کیا پھر؟ لہذا میرے دوست ذرا توجہ کرنا, آپ کی عقل جتنا اچھا سوچے گی آپ کا بدن ویسا کرے گا. تو جو آپ کے بدن نے کیا وہ تھا عمل. توجہ ہے آپ کی, آپ کے بدن نے جو کیا وہ تھا عمل. عقل ستری ہوگی کام ستھرے ہوں گے. تو جس کی عقل انتہائی کمال پر ستری ہو جائے نا تو اس کا عمل بھی ستھرا ہو جاتا ہے. عقل ایسے کمال پر ستری ہوئی کہ غلط بات نہیں کرتی, عمل ایسے مقام پر اب ستھرا ہوگا کہ وہ گناہ کرتا ہی نہیں. تو عصمت اور وحی یہ خاصہ انبیاء ہے اس لیے کہ ان کی عقلی قوت عقلیہ اور قوت عملیہ کی تہذیب اپنے منتہا پر ہوتی ہے. تو اس منتہا ایک طرف وحی ہے ایک طرف قسمت ہے. اب کہا یہ بندوں میں آتا ہے. صوفیاء کہتے ہیں, بڑی توجہ سنیے, ہم فاروق اعظم کے قریب آ رہے ہیں. صوفیاء کہتے ہیں ہاں ان کے نائبین ہوتے ہیں, نائبین ہوتے ہیں. فرما کیا؟ فرما وحی کی نیابت فراست ہے. وحی کی نیابت کیا ہے؟ فراست ہے. اور عصمت کی نیابت شیطان کے قریب نہ آنا ہے. فرمایا فاروق اعظم کو رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے, اس مرشد برحق کی صحبت نے آپ کی عقل کی ایسی تہذیب کی کہ وحی اترنے سے پہلے آپ کو پتا چل جاتا وحی آنے والی ہے. اوے حضرت عمر کو ہلکے جملے سے تم کیا یاد کر رہے ہو؟ ابے تو نے انسان کو نہیں سمجھا, تو فاروق اعظم کو کیا سمجھے گا؟ تیرے جیسے بندے کا عمر کا نام نہ لینا حیثیت کیا رکھتا ہے؟ اس لیے کہ بڑوں کو سمجھنے کے لیے بندے کو خود باشعور ہونا چاہیے. حضرت فاروق اعظم, اس لیے فرمایا گیا, باقاعدہ عبداللہ بن مسعود نے کہا مجلس میں بورنگ ہو, فرما عمر کا ذکر کرو, مجلس تر ہو جائے گی. یہ وظیفہ ہے. حضرت عمر کا نام ایسا ہے بندہ سینے پر لکھ دے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. اس سے بڑی ولایت کیا ہے؟ من کنت مولا بھی ولایت ہے.
اور نام عمر بھی ولایت ہے، کیونکہ ولایت نام ہی شیطان سے دور ہونے کا اور رحمان سے قریب ہونے کا ہے. عمر کا نام سینے پر لکھ دو، شیطان بھاگ جاتا ہے، بندہ رحمان کے قریب ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو میری بات آپ؟ فاروق اعظم کو کبھی مرشد کی نظر سے دیکھو، تم اس کو آپ ان کو ایک ایڈمنسٹریٹر دیکھ رہے ہو. ابھی بتاؤں گا ایڈمنسٹریٹر بھی کیسے تھے. ان کی ضمانت 1500 صدیوں سے لوگ کہتے جو کام عمر کر گیا ایسا کوئی نہ کر. میں نے کہا خدا کی قسم ولایت میں بھی وہ کر گیا ایسا کوئی نہ کر سکا. بعد صدیق اکبر. اب اس سے حضرت ابو بکر میرے آقا کا مقام لگائیے آپ کہ حضرت عمر کی یہ رفتار ہے تو فاروق اعظم کا کیا مقام ہوگا. حضرت عمر کی رائے پر 19 قرآن کی آیتیں اتری ہیں، بعض علماء نے کہا 23. قرآن اترنا ہے حضور کو، عمر کو پتا چل جاتا وہی آنے والی ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ اس سے بڑی ولایت کیا ہوگی؟ آپ نبی نہیں ہیں لیکن حضور نے فرمایا تیری تہذیب ایسی کر دی میں نے کہ اگر میرے بعد کو نبی بنایا جاتا نا تو تو ہوتا. لیکن انا خاتم، کیا فرما میرا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن عمر میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جو عمر اس منزلت پر پہنچ گیا کہ صرف حضور خود کہہ گئے کمی ہے تو صرف نبوت کی ہے، کمی ہے تو صرف نبوت کی ہے. انسانیت کی تہذیب کے تو اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہی اتر جائے تیرے سینے پر، اس مقام تک میں نے تیرے پہنچا دیا ہے. لیکن حکمت اور قانون الہی یہ ہے کہ یہ صحرا میرے سر پر ہے، دوسرا کوئی آ نہیں سکتا. میں پوچھتا مجھے بتاؤ کیا میرے آقا کی شان ہے جو آپ کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ اس مقام پر پہنچ جائے؟ تو ولایت اور نبوت مصطفیٰ کے عروج کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور اندازہ لگائیے جس عمر کو خود تربیت دے کر مصطفیٰ اس مقام پر پہنچا دے اور خود کہہ دیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر تجھے بنایا جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو جو چوڑا شراب پیتا ہو، اس کانے کو دیکھو آپ جو شراب پیتا تھا، انگریزوں کا ٹٹو تھا جس کو پیشاب روکنے کی طاقت نہیں تھی، اس کے پیشاب اس کے کپڑوں میں نکل جاتا تھا. اس مرزا ملعون سے ہم کہتے ہیں قادیانیوں سے کہ غور کرو جس کا نام لیا وہ نہ بن سکا. میں نے حضرت ابو بکر کے یوم میں بھی کہا حضور کی مسند پر بیٹھنا خود اتنی بڑی ولایت ہے، کہا میں نے. اور اس مقام پر آپ دیکھیں، غور کرو میرے بچوں، نبی بنایا جاتا تو کمی کیا تھی، لیکن قدرت کا فیصلہ تھا اور یہ قدرت کی گواہی تھی کہ جیسا میرا محبوب ہے ایسا نہیں کوئی. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فاروق اعظم کو خوش کرنے کے تاجدار ختم نبوت. فاروق اعظم کا درجہ آپ دیکھیے، 19 آیات، بات میں سمیٹ رہا ہوں، کتنی بولی ہے؟ 19 آیات، اس سے زیادہ آیات آپ کی مرضی پر اتری ہے. اب یہ بڑا مقام ہے، اترنا قرآن حضور پر ہے، اللہ جانے حضور جانے. لیکن حضرت عمر کو پتہ چل جائے، صحابہ کو کہتے ہونے والا ہے، اور جو کہتے ویسا ہو جاتا. اس لیے حضرت علی نے فرمایا او بھائی عمر کو کچھ نہ کہو، یہ جو کہتا ویسا ہو جاتا ہے. اب مولا خود جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہی تو کن کی تعبیر ہے. جیسا سوچا، اب آپ دیکھیں طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ، شراب کی حرمت فاروق اعظم کے کہنے پر، عورتوں کا پردہ فاروق اعظم کے کہنے پر، مقام ابراہیم کی تعین فاروق اعظم کے کہنے پر. فاروق اعظم طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں کیونکہ سیلاب آ گیا تھا پہلے زمانے، تو مقام ابراہیم کا پتھر جس طرح ہماری بہنیں مسالہ پیستی ہیں نا، اس طرح پتھر کے اوپر آپ کے پاؤں کے نشان تھے حضرت ابراہیم کے. اب وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، حضرت عمر طواف کر رہے ہیں، طواف حضور کے ساتھ کر رہے ہیں، بار بار نظر مقام ابراہیم کی پڑ رہی ہے. اور کئی وجہ سے، ایک تو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، دوسری وجہ یہ کہ جد الانبیاء ہیں، انبیاء کے دادا ہیں، تیسری وجہ یہ کہ مصطفیٰ کریم کے دادا ہیں، چوتھی وجہ دل میں یہ بھی آ رہی ہے حضور جب بھی بات کرتے ہیں نا تو حضور سر اٹھا کر کہتے ہیں میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. تو سرکار کو اپنے دادا سے اتنی محبت ہے، اللہ اکبر. اور سیدنا ابراہیم، اللہ، حضور سے پوچھا گیا حضور آپ کس کے طریقے پر ہیں، فرمایا میں شکلن بھی اپنے دادا کی طرح ہوں اور معاملے میں بھی اپنے دادا کی طرح ہوں. باقاعدہ لوگوں نے، میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی، 18 سال کی عمر میں آپ کے قدم کو دیکھ کر قیافہ شناس اور نسبی لوگوں نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ تو پوچھا گیا تم کیا؟ وہ سب سے بڑا قیافہ شناس تھا اور صاحب فراست تھا، بوڑھا آدمی جس کو شاگرد پکڑ کے لے جا رہے تھے. وہ گزرا حرم قریب سے، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں پھیلے ہوئے تھے، سرکار کے پاؤں کو دیکھ کر وہ رک گیا. دوبارہ لوٹ کر آ کے کہنے لگا، پاؤں کو دیکھتا رہا، دیکھنے کے ساتھ اس کے آنسو جاری ہو گئے. اس کے شاگردوں نے کہا رو کیوں رہے؟ فرمایا نوجوان ہے کون؟ کہا یہ عبد المطلب کا پوتا ہے. عبد المطلب کا پوتا ہے؟ پھر وہ دوبارہ مقام ابراہیم گیا، کیونکہ قریش کا سب سے بڑا فخر یہ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. دوبارہ آ کر حضور کے پاؤں کو دیکھا اور رو کر کہنے لگا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس عمر میں میں عرب کا سب سے بڑا قیافہ شناس ہوں. اور اس دور میں ڈی این اے ٹیسٹ نہیں تھا، اس دور میں لوگ اتنے سمجھدار تھے کہ ماں باپ بیٹے اور باپ کو کھڑا کر کے دیکھ کر پاؤں کی انگلیوں سے بتا دیتے تھے کہ تیرا بچہ ہے کہ نہیں ہے. نسب کی تحقیق اس درجے پر ہوتی تھی. توجہ ہے آپ کی؟ مسلم شریف کے اندر موجود ہے. حضرت زید بن حارثہ کے نسب پر جب اعتراض ہوا اسامہ بن زید کے، کتاب الرداعت اٹھا کر دیکھے مسلم شریف کی، سرکار کو ناراضگی لگی. ایک دن سرکار خوشی خوشی آئے اور سرکار نے آ کر حضرت عائشہ کو کہا، عائشہ مبارک ہو، آج میرے اسامہ کو نا لوگوں نے قبول کر لیا. اور اسامہ کو لوگ کہنے لگے ہاں ہاں یہ زید کا بیٹا ہے. کہا کیسے حضور؟ فرمایا زید کو انہوں نے بلایا، اسامہ کو بلایا، اور دونوں کے پاؤں کی انگلیاں اور ایڑیاں دیکھی تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں اسامہ کو گالی نہ دو، باپ اس کا یہی ہے. دیکھو تو اب آپ دیکھیں اس مسلم شریف کی حدیث سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہاں کے لوگ قیافہ شناسی کو زیادہ تمیز دیتے تھے. توجہ ہے؟ سمجھو نا، تمہارے نہ سمجھنے کی وجہ سے تقریر لمبی ہوتی ہے. قیافہ شناسی، بدنی سٹائل، بدنی ہیئت کو دیکھ کر حضور نے حضرت اسامہ کی یہ بات کی. لیکن جس وقت وہ بندہ قریب سے گزرا جو عرب کا سب سے بڑا قیافہ شناس تھا، سب لوگ اس کے شاگرد تھے، اور یہ بعد بھی کب کی جب سرکار 18 سال کے تھے، اس نے سرکار کے پاؤں کو دیکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگا. اس نے کہا میری عمریں گزر گئی، لوگوں کے خاندان اور نسب اور ان کے بدنوں کی کیفیت کو دیکھ کر یہ بتانا کہ یہ فلاں کا بیٹا کیوں؟ زمانہ تہمت کا زمانہ تھا، کسی کو بھی تہمت لگ جاتی کہ یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے اور یہ تو فلانے کا بیٹا ہے، تو نسب پر تہمت لگتی، فیصلے اس درجے میں ہوتے. اس نے کہا میں نے اس میں کمال حاصل کیا، لیکن اس بڑھاپے کے اندر میری عمر 100 سال ہو گئی، میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ جیسا قدم ابراہیم کا پتھر پر ہے ایسا قدم کسی کا ہے. یہ جو تم بتا رہے ہو نا کہ یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، تو میں کعبے کی رب کی قسم اٹھا کر دیتا ہوں یہ ہو نہ ہو ابراہیم کا بیٹا ہے، اس لیے کہ اس کے قدم اور ابراہیم کے قدم ایک جیسے ہیں. بولے سبحان اللہ. اور حضرت ابراہیم اور حضور میں 4000 سال کا فرق ہے. کتنے جی؟ 4000 سال. 3000 سال کا فرق ہے. اب آپ اندازہ لگائیے میرے دوستو بزرگو. اب میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا، حضرت عمر طواف کر رہے ہیں، پتھر پر نظر پڑی جس میں حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں. ایک تو یہ کہ جد الانبیاء ہیں، ایک تو یہ کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو عقیدت بڑھ رہی ہے، اور ایک اپنے لیے بھی کہ ہم بھی تو ابراہیم کی اولاد ہیں اور کعبہ خود ان سے عزت پاتا ہے. تو ان کے پتھر، ان کا پاؤں، ان کے نشانات، ان کے تبرکات اجنبی پڑے ہوں؟ کہتے یہ بدعتی ہیں، جہاں تبرکات دیکھتے ہیں بھاگنے چل جاتے ہیں. میں نے کہا جہاں تم ریال دیکھتے ہو بھاگنے چلے جاتے ہو. میں نے کہا زاویہ نظر دونوں کو سوچنے کا الگ ہے، ہم بدعتی نہیں، یہ تو تمہارا پروپیگنڈا ہے، یہ تمہاری کرشمہ سازی ہے کہ تم جس کو جائے جو کر دو. لیکن خدا کی بارگاہ میں کرشمہ سازی نہیں چلتی ہے، نسبتیں چلتی ہے. سنی اگر آج کسی بزرگ کے تبرکات کی طرف نسبت کرتا ہے، وہ فاروق اعظم کے اس ملے ہوئے عقیدے سے کرتا ہے. فاروق اعظم نے جب دیکھا بھائی کعبے کا طواف کر رہے ہو، پتھر پر نشان ہے، ہوا کرے اللہ کی عبادت کرے. لیکن فاروق اعظم نے دل میں یہ سوچا کہ اتنے عظیم نبی، اتنے عظیم شان والے، وہ خود نہیں ہیں وہاں پر، ان کے پاؤں بھی نہیں ہیں، ان کا جوتا بھی نہیں ہے، صرف وہ نشان رہ گیا ہے پتھر کے اوپر. تو دل میں کہتے ہیں، دل میں کہتے ہیں یا اللہ کیا یہ اچھا ہو جائے کہ یہ لوگ دیکھیں اسے، لوگوں کو پتا نہیں ہے یہ کیا ہے، لوگ دیکھیں اور یہ معروف ہو جائے، مشہور ہو جائے. ادھر طواف ہو رہا تھا، سرکار رک گئے اور آیت اتر گئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. سرکار نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کر مسکرا کر فرما تو نے بولا تھا نا، اللہ نے آیت اتار دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. حبیب بنا لیجئے ابراہیم کے قدم لگی ہوئی اس جگہ کو نماز کا مصلی، نماز کا مصلی.
یہاں پر صوفیہ نے ایک بات کی ہے کہ حضرت عمر کو کیسے پتا چل جاتا تھا کہ یہ وحی آنے والی ہے؟ سمجھو ہے، کیسے پتا چل جاتا تھا کہ یہ وحی آنے والی ہے؟ پہلی بات یہ کہ حضور کی صحبت میں بیٹھ کر، یعنی جو انوار و تجلیات حضور پر آ رہے ہیں اس کے چند چھینٹے حضرت عمر پر پڑے تو وہ ایسے روشن ہو گئے، تو سرکار کی روشنی کیسی ہوگی؟ یہ جو علم غیب کے چکروں میں پڑے، میں نے کہا کبھی تم آؤ ایمانی جذبے میں دیکھو تو صحیح اس چیز کو، یہ شان حضرت عمر کی وہ بھی بیان کرتا ہے، لیکن دیکھتا نہیں کہ یہ حضرت عمر کا خاصہ نہیں ہے، مصطفیٰ کی خیرات ہے، یہ حضور کی خیرات ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، عمر تو پہلے بھی عمر تھے لیکن آج ایسے رنگ دیے گئے تو جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ ہی ہیں وہ جس نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو یہاں پر صوفیہ یہ کہتے ہیں، فرمایا یہ نفس کی تہذیب ہے، تہذیب نفس ہے، پاکیزگی ہے۔ فرمایا دیکھو اسی طرح ہے کہ اس کو ایک مثال دی صوفیہ نے، فرمایا کہ ایک وزیر جو اپنے بادشاہ سے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن وزیر کا ایک نائب جو وزیر کی محبت میں، ایک نائب وزیر کا وہ وزیر سے اتنی محبت کر بیٹھا ہے، اتنی محبت کر بیٹھا ہے کہ اب وہ خود وزیر تو نہیں ہے لیکن محبت میں اس کا مظہر اور پرتو بن گیا ہے، اور محبت میں اتنا رچ بس گیا ہے کہ رائے رائے میں بدل گئی، مزاج مزاج میں بدل گیا، صورت صورت میں بدل گئی، کہ اب بادشاہ نے طلب کیا وزیر کو کہ آپ آؤ، اور وہ اپنے خادم سے بھی اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا، اور بادشاہ اندر کرسی پر جلوگر ہے اور بادشاہ سے ملنے وزیر جا رہا ہے، خادم کو ساتھ نہیں لے جا سکتا کیونکہ دربار کے آداب ایسے ہیں، خادم کو دروازے پر کھڑا کر دیا، خود وزیر چلا گیا اور جا کر بادشاہ سے بات کر رہا ہے، دروازے پر کھڑے ہوا خادم، اس کو آواز تو نہیں آ رہی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے کہ کیا بات ہوئی ہے، لیکن کثرت صحبت کی وجہ سے اور معیت کی وجہ سے، اس کی سرشاری کی وجہ سے، مزاج وزیر جو اس کا آقا ہے جان چکا ہے تو وہ آواز تو نہیں آ رہی لیکن وہ اپنے آقا یعنی وزیر کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے آقا سے جو بات کر رہا ہے تو اس کے چہرے کے تیور کو دیکھ کر سمجھ رہا ہے ہاں ہاں بات یہ ہو رہی ہوگی، ہاں ہاں یہ ہو رہی ہوگی۔ فرمائیے مقام فاروق اعظم کا ہے، سرکار کو بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ چہرہ دیکھ کر انداز لگاتے تھے کہ یہ بات ہوگی، اور یہ کہتے اور وہی اتر جاتے۔ یہ مائیت خاصہ، یہ مدارج، یہ ولایت کا کتنا اونچا درجہ ہے۔ تو میں یہ کہوں گا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ حق ہے، لیکن آستانوں پر بیٹھے ہوئے پیروں کبھی یہ بھی پڑھ دو جو یہ روایتیں ہیں، جو مزار والے بھی پڑھ رہے تھے، توجہ ہے، توجہ ہے، یہ روایت بھی پڑھو، ولایت میں ہر ایک کے حق کو میرے دوستو قبول کرو۔ اب میں یہاں پر تقریر کو بالکل اختتام پر لے آیا، حضرت عمر پر کیا تقریر کریں میرے دوستو، یعنی اتنے شوباجات ہیں، اتنی ابحاث ہیں کہ بندہ اس کی تکمیل کیسے کرے، دیکھ ہمارا وقت انہی باتوں کو سمجھانے میں مکمل ہو گیا، لیکن حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور آپ نے ذکر کی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ، کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کانا یکون فی الام میں، پہلی امتوں میں قبل تم، جو تم سے پہلے تھے اس میں محدثون تھے، محدثون صاحب الملہم، الہام والے، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، اس کا معنی یہ کہ جب اللہ فیصلہ فرماتا ہے نا تو یہ فرشتوں کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے نا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، پھر آگے فرما فالمدبرات امرا، یعنی اللہ یہ فرماتا ہمارے خانہ، ہمارے کائنات کارخانہ قدرت کی سیٹنگ کو بٹھاتے ہیں فرشتے، فل مدبرات امرا، تدبیر کرتے ہیں ہماری طرف، ہمارے حکم کی تدبیر کرتے ہیں، نفاذ کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ فرمایا ہوا، فرمایا کہ ہم پھل کو پیدا کرتے ہیں لیکن ہم حکم کرتے ہیں اور فرشتہ جا کر اس میں تاثیر پیدا کرتا ہے ہماری طرف، یعنی لیکن اللہ اس معاون کا محتاج نہیں ہے، اس کی مرضی اس نے رکھا ہے، احتجاج یہاں پر نہیں ہے، توجہ ہے، احتجاج یہاں پر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا، جس طرح حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دین، اللہ دینے والا اور میں بانٹنے والا ہوں، توجہ ہے آپ کی، ایک جملہ یہاں سنیں، اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا۔ اب یہ تقسیم ہم نے نہیں کی، اللہ نے کی، اللہ جب دے رہا ہے اور بٹوارا حضور کے ہاتھ سے ہے
تو اس کہنے میں کیا حرج ہے کہ رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے. سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ.
بولیے سبحان. رزق اس کا ہے. کہتے ہیں ان سے مانگتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا جو کھلائے گا اس سے مانگیں گے نا.
اب دیکھیں بیگے آ گئی, باہر رکھ دی گئی لنگر کی انشاءاللہ, اور یہ بھائی سے برکت ہے.
تو آپ محبت سے مسکرایا کریں, کیونکہ پھر موضوع, پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی شک لگ گیا تو پھر میری ذمہ داری ہوتی ہے اس کو میں کلیئر کروں. یہ بھائی سے انعام ہے, یہ کھانا نہیں نور ہے. جن کے سینوں میں شک پڑے ہوئے مفتیوں کے ہم ذمہ دار نہیں, وہ خدا بتائے گا. لیکن ہم سے بیٹھ کر بات کریں تو ہم بتائیں ان کو کہ یہ نور ہے. جس کی عقل نہیں پہنچی اس جاہل سے ہم خطاب ہی نہیں کر رہے. جو بچے ہم ان سے کیا بات کریں, لیکن ہم اپنی مرضی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ نور ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لنگر کی دیگیں باہر آ گئی. ہمارا رضوان یہاں اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی چھ چھ بندے تھال میں بیٹھے ہیں, تو کم پڑ جائے تو آپ دیگ کے پاس جاتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں لا کر دے جو بانٹ رہا ہے؟ اگر آپ ادھر جائیں گے تو بگا دے گا. آپ کیوں ڈسپلن خراب کر رہے ہیں بھائی؟ جب اعلان ہوا ہے شاہ صاحب کی تقریر کے بعد کہ وہ آئے گا تھال یہاں سے بٹے گا, تو وہاں کیوں جا رہے ہو؟ تو آپ نے جو تھال اس سے لیا تو اصل لیا اسی سے ہے. تو بلا تشبیہ رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اور یہ حدیث ہے بخاری شریف میں, پانچ جگہ پر توجہ سنیے گا. انما نا قاسم, انما کلمہ حصر ہے اور یہاں مفعول حذف ہوا ہے, اور مفعول کا حذف ہونا کثرت تعداد کی وجہ سے. علم بلاغت دیکھے آپ, جب مفعول کے افراد کثرت ہوں گے, کثیر ہوں گے, تو مفعول کو حذف کر دینا یہ بلاغت ہے. فرمایا انما نا قاسم, میں بانٹنے والا ہوں. کیا نہیں بتایا؟ مفعول حذف ہو گیا. واللہ یوتی, اللہ دینے والا ہے, مفعول حذف ہو گیا. کیا دینے والا؟ نہیں بتایا. تو اس بلاغت کے قاعدے پر بات آئی اور مانا یہ بنا کہ دینا اتنا ہے کہ شمار میں نہیں, تو بانٹنا بھی اتنا ہے کہ شمار میں نہیں. ایک بات. اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہوا, انما نا قاسم واللہ یوتی, اللہ جو جو دے سکتا ہے وہ میں بانٹ سکتا ہوں. جو دینا لفظ ایک ایک اصول پر ہے. آپ نے واجب اور ممکن کی بحثیں پڑھ لی ہیں, اب میں دوبارہ دہرا رہا ہوں. جس چیز کا عطا کرنا ممکن ہے, اس چیز کا تقسیم کرنا میرے ہاتھ پر ممکن ہے. شرک کہاں سے آ گیا؟ میں حیران ہوں. مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا, نہیں وہ کہتے ہیں یہاں کیونکہ یہ حدیث کتاب العلم میں آئی ہے. میں نے کہا یہ تو کتاب زکات میں بھی آئی ہے, بہت جگہ پر آئی ہے. کہتے ہیں نہیں, آپ یہ کہیے کہ حضور علم بانٹتے ہیں اور کچھ نہیں بانٹتے. تو میں نے کہا چلو ایک فرد بانٹ کر بھی تو توحید لٹک گئی نا آپ کی. کیونکہ ایک چیز مان کر بھی تو شرک لازم آ گیا. علم تو آپ بھی مان گئے نا. کہہ لگا ہاں وہ اللہ کی عطا سے. تو میں نے کہا جب اتنا مان لیا تو سب مان لے. جب بات ہی اللہ کی عطا کی ہے تو علم تک کیوں رکنا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, حضور کیوں نہیں بانٹ سکتے سب؟ قرآن کی آیت سورہ زاریات کی, فل مقصطا فی امرا, کہ تقسیم کرنے پر موجود ہیں. اور یہاں پر جن کو مقصد کہا گیا ہے, تقسیم کرنے والا فرشتہ کہا گیا ہے. علماء نے یہ قید نہیں لگائی کہ وہ صرف اناج بانٹتا ہے, علم نہیں بانٹتا. میں نے کہا جو فرشتے تقسیم پر معمور ہے وہ حضور کے غلاموں میں ہیں. ان کو جب اللہ کی طرف سے اجازت ہر انعام کی تقسیم کی ہے, تو جب وہ ہر انعام کے قاسم ہو سکتے ہیں, تو جو اصل قاسم ہے وہ صرف علم تک کیسے منحصر رہ سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی. اب آئیے میرے دوست, بات کو ہم یہاں پر اختتام کی طرف لے آئے. تو محدث, حضور فرمایا کہ میری امت کا جو ملہم ہے, محدث ہے, وہ حضرت سیدنا عمر ہے. یعنی جب اللہ رب العالمین فیضان فرماتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں, تو سب سے پہلے سب سے بڑی کیبنٹ جو فرشتوں کی ہے, حکم وہاں پر آتا ہے. سب سے بڑی کیبنٹ, اصل جو ادارہ ہے وہاں پر آتا ہے. اور اس کے بعد فرشتے اس کی تنقید کرتے ہیں. یہ ہوا والے کا مسئلہ ہے, یہ پھل والے کا مسئلہ ہے, یہ بادل والے کا مسئلہ ہے, یہ زمین والے کا مسئلہ ہے, یہ پہاڑ والے کا مسئلہ ہے, یہ اولاد والے کا مسئلہ ہے. جس کا ہوتا ہے وہ درخواست آگے بڑھ جاتی دفتر کی طرح. اور یہ میں کوئی لچھے دار بات نہیں کر رہا ہوں, یہ نظام تمام علماء نے بھی لکھا ہے. قاضی بیضاوی کے فل مدبرات امرا کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لو. مدارس میں صرف آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, لیکن آئیے تیسرے پارے کے اندر. ہمارے وہاں تو صرف فن تفسیر سے واقف کرانے کے لیے البیضاوی کا, نہ صرف ملت و دین کی البقرہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن کسوے پارے میں جو پوری آپ آگے اثرات تنزیل کے اندر آپ دیکھیے بیضاوی کو، تو وہاں پر یہ ساری تفصیلات میرے دوست بزرگوں توجہ کیجئے گا موجود ہے کہ اللہ جب فیصلہ فرماتا ہے تو سب سے پہلی کیبنٹ جہاں پر حکم آتا ہے فرشتوں میں اس کو کہتے ہیں ملع اعلی. ملع اعلی، ملع کہتے ہیں جماعت کو عربی زبان، کس کو؟ جماعت کو. اعلی سب سے بلند، ملع اعلی پر فیصلہ اترتا ہے اور پھر وہ اعلی درجے کے ملع اعلی کے افسران فرشتے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ پہاڑ والے کے لیے ہے، یہ مسئلہ پانی والے کے لیے ہے، یہ مسئلہ دریا والوں کے لیے ہے، اللہ کا نظام ہے. سنو بہت مبارک بات ہے، اس سے توحید مضبوط ہوتی ہے. یہ مسئلہ سمندروں والے کے بارے میں بھی ہے، تو وہ ڈیوٹی دے دی جاتی ہے اور کام اس پر شروع ہو جاتا ہے. اور فاروق اعظم وہ ہیں جن کو اس امت کا ملہم کہا گیا ہے. فرمایا آپ کی روحانیت کی رفتار یہ ہے کہ جب مسئلہ ملع اعلی پر آتا ہے تو کہیں اور ٹرانسفر ہونے سے پہلے وہ چیز آپ کے دل پر اتر جاتی ہے. یہ ولایت کبریٰ کا درجہ، اور یہ سیدنا مولا مرتضیٰ کی بھی شان ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر کی بھی شان ہے، یہ سیدنا عمر کی بھی شان ہے. ہم سن لیں الحمدللہ، لیکن ہم آپ کو مرتبہ ولایت جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں بتا رہے ہیں. مولا علی پر آئیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے علی علی ہے، لیکن جو حضرت مولا علی جن کو مولا تسلیم کر رہے ہیں ان کی شان و عظمت و جلالت کو آپ دیکھ لیجئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار فاروق اعظم سے اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ آپ خوبصورت قسم کی چادر اپنے بدن پر ڈال کر لباس پہن کر جا رہے تھے. اللہ اکبر، لباس پہن کر آپ جا رہے ہیں، او ہو، تو کسی نے کہا آپ بڑے حسین لگ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کسانی خلیلی و صدیقی و حبیبی، میرے جگری یار. خلیل پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ کہ سب سے کٹ کر صرف اس کو پچھانا، اس کو کہتے ہیں خلیل، کہ سب کو بھلا کر وہ یاد رہے. یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن نہیں، میں نے اللہ کو بنایا. یعنی کیا مطلب؟ حضور کا انتخاب، یعنی میرے دل پر راج اللہ ہی کر رہے. فرما اگر اللہ کے سوا کسی کی اجازت ہوتی تو ابو بکر کو لاتا. یعنی حضرت ابو بکر کی شان آپ دیکھیے، ماں سوا خدا کے اگر کسی کی اجازت ہوتی تو پھر میرے دل میں ابو بکر ہوتا. یہ کتنی بڑی ولایت کبریٰ ہے دوست تفضیلیوں، یہ روایت نہ چھپاؤ. من کن تو مولا، کوئی نہ مانے تو مومن کیسے رہتا ہے؟ اور واقعی بھی نہیں رہتا. تو میں نے کہا جو سیدنا صدیق اکبر کی لتخص تو ابا بکر خلیلہ، وہ کیسے رہ سکتا ہے میرے دوستو؟ تو اب آپ دیکھیے، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں، کوئی تنقید تشنی تانا اور کوئی حملہ نہیں ہے. سنی بچے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ہم اہل سنت کا موقف پیش کر رہے ہیں. جو کہہ رہا ہے کہ ہم تو یہ باتیں نہیں مانتے، میں نے کہا آپ اہل سنت ہیں، کہ لے گئے نہیں. تو میں نے کہا آپ تشریف لے جائیں، آپ کیوں خلطے میں بس کر رہے ہیں؟ یہ مجمع اہل سنت کی تربیت کے لیے ہے، اور میں پھر عرض کر دوں، نہ مناظروں کے لیے ہے، نہ مباحثے کے لیے ہے، نہ کسی کو جلانے کے لیے ہے، نہ کوئی اختلاف پیدا کرنے کے لیے. جو نظریہ ہم رکھ رہے ہیں اس کی ہم تربیت کرتے ہیں، اور یہ کھلی جمہوریت ہے اور آزادی ہے. کسی کا نام لیا ہم نے؟ تو پھر تو کیسے آ کر کامنٹس کر دیتا ہے؟ کون سی ولایت؟ میں نے کہا ان کو بلا جس نے تیرے کو ولایتیں سکھائی ہیں، تو ہمیں اس طرف نہ لائیں. توجہ ہے، یہ نظریہ ہمارا اصلاح کا ہے، بغیرتی کا نہیں. یہ انداز ہمارا اصلاح اور اتفاق کے لیے ہے، بزدلی کے لیے نہیں. اگر کوئی آ کر صحابہ پر بات کرے گا تو پھر ہمارے ایمان کا درجہ ہی ہے کہ ترکی میں ترکی پھر وہ سنے گا. تو لہذا میں پھر عرض کر دوں، ہم اس طرف جانا بھی نہیں چاہتے. اور بولوں گا اس لیے کہ مجھے اپنے نسب و حسب پر فخر نہیں، چار یاروں کی غلامی اور اس کی حرمت فخر ہے. ہاں ہم نہیں جانا چاہتے، ہمارا ملک اس کا تقاضا نہیں کرتا. لوگ ہمیں بولنے کے بجائے ان کی تحقیق کریں جو شرارت کر رہا ہے. ہم تو سمپل جو مجمع علیہ مسائل ہیں سارے بزرگوں کے ادب اور اوتار کے ساتھ. اب آپ دیکھیے جو پھڈے لگاتے ہیں، غور کریں ذرا، علی کو محبت کتنی تھی عمر سے رضی اللہ عنہ. حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جبہ پہن کر آ رہے ہیں، اور کسی نے پوچھا یہ جبہ آپ نے پہنا ہے؟ یہ فرما میرے یار نے پہنایا ہے، میرے خلیل نے پہنایا ہے، میرے حبیب نے پہنایا. کا کون؟ کا عمر. پھر حضرت مولا مرتضیٰ کہنے لگے، المصنف میں عمر میرا بہت سخی تھا، یاد آئی پھر تاڑے مار کر رونے لگے حضرت عمر کے لیے. تو میرا مولا تو حضرت عمر کے لیے رویا، ان کی یاد میں رویا، تو کیسی دوستی ہوگی؟ حضرت مولا امام حسن باقاعدہ حضرت علی کے پاس آئے حضرت عمر کی شہادت کے بعد، بلکہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، حضرت علی بیٹھے ہوئے تو کفر جامع مسجد میں، میرے مولا کے بڑے شہزادے امام حسن کہنے لگے، ابا حضور میں نے خواب دیکھا ہے. فرما بیٹا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کا عرش لگا ہے اور حضور عرش کے نیچے کھڑے ہیں. مولا امام حسن خواب دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ عرش کے نیچے کھڑے ہیں اور حضور کے پشت کے اوپر حضرت ابو بکر نے ہاتھ رکھا، اور حضرت ابو بکر کی پشت کے اوپر حضرت عمر نے ہاتھ رکھا، حضرت عمر کی پشت کے اوپر حضرت عثمان نے ہاتھ رکھا، اور عثمان نے کہا یا اللہ پوچھ اپنے بندوں کو انہوں نے مجھے قتل کیوں کیا، اللہ پوچھ اپنے بندوں سے انہوں نے مجھے قتل کیوں کیا. یہ کہہ کر امام حسن رونے لگے تو قریب میں مولا مرتضیٰ کے کچھ مریدین بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور یہ حسن کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت مولا نے فرمایا جو دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہے، فرمایا جو دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہے. توجہ ہے آپ کی. حضرت سیدنا عمر کو کتنی محبت ہے مولا علی کے ساتھ، یہ اہل بیت کی تفصیل میں ہم بتائیں گے. اس گھر کے ساتھ کتنی عقیدت ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے. تقریر کو میں سمیٹتے ہوئے آ رہا ہوں. حضرت مولا مرتضیٰ یہ دیکھیے آپ، یہ نہج البلاغہ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے جی، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے میرے دوستو بزرگو، 226. توجہ ہے آپ کی، 226. اس کتاب کو مولا مرتضیٰ کے خطبات کے لیے مستند سمجھا جاتا ہے، ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے لیکن اس کو کہا جاتا ہے. اور جو حضرات کہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں عمر کون ہے مولا سے خود سن لو. مولا مرتضیٰ، مجھے کتاب رکھ کر پڑھنے کا شوق نہیں لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، خطبہ نمبر 226 ہے. حضرت مولا فرماتے للہ بلاء فلان فقط قوما. میں عربی عبارت نہیں پڑھتا، ترجمہ بھی انہیں کا وہ پڑھ دیتا ہوں. مولا مرتضیٰ اپنے دور خلافت میں جب لوگ بالکل نکمے اور کھڑوس قسم کے تھے جو آپ کا ساتھ نہیں دیتے تھے، کسی نے پوچھا ابو بکر کے دور میں فتوحات کیسی ہوئی، فرما امیر وہ تھا وزیر میں تھا. فرما عمر کے دور میں فتوحات کیسی ہوئی، فرما امیر وہ تھے وزیر میں تھا. کہ عثمان کے دور میں کہا امیر وہ تھے کہ وزیر میں تھا، اور میرے دور میں امیر میں ہوں اور وزیر تم ہو. تو حضرت علی کو یاد آئی فاروق اعظم کی، تو کیسی دعا دے رہے ہیں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 226 حصہ نمبر 2، خدا ان کا تعلق خدا بند فلاں شخص کا کارگزاریوں کی جزا مرحمت فرمائے جس نے کجی کے راستے کو سیدھا کیا، مرض کا علاج کیا، فتنے کا سد باب کیا، سنت کو قائم کیا، صاف دامن اور کم عیب کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا کی اچھائیوں کو پا لیا، اس کے شر سے آگے بڑھ گیا، خدا کی اطاعت کا حق ادا کیا اور اس کے خوف کا حق ادا کیا، حق ادا کیا، حق ادا کیا، خود چلا گیا اور لوگوں کو ایسے مشکل اور پراگندا اور منتشر راستوں پر چھوڑ گیا جس میں گمراہ راستے نہیں پا سکتے اور ہدایت پانے والا یقین حاصل نہیں کر سکتا، ایسی پریشانی ہے لیکن خدا اس پر رحمت اتارے جس نے خدا کی سرحدوں کو محفوظ کیا. یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ حضرت علی نے منبر کوفہ پر رو کر حضرت عمر کی تعریف کے لیے جملے کہے تھے. غزوہ نہادن، اس میں میرے دوستو بزرگو یہ دوسرا خطبہ ہے، اس میں یہ خطبہ نمبر 146 ہے. مقام نہادن پر جب جنگ ہوئی تو حضرت علی سے سرکار فاروق اعظم نے مشورہ کیا، علی میرا جی چاہتا ہے کہ یہ فارسی جو سامنے کھڑے ہیں نا اور ان کا رستم پہلوان نے قسم اٹھائی ہے کہ میں عرب کو ختم کر دوں گا، تو علی مجھے اب چین نہیں ہے، تو کیا مشورہ دیتا، میں خود نکلوں میدان کے اندر؟ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، امیر المومنین، لفظ یہاں پر کہا امیر المومنین، آپ نہ نکلیں کیونکہ آپ نکلیں گے آپ آن بان شان ہیں، دشمن آپ کی طرف آ جائے گا، آپ پر اگر حملہ ہو گیا تو پوری ریاست جائے گی، اور آپ مدینے سے ہٹ کر فارس کی طرف عراق کی طرف جائیں گے، لوگ مدینے پر حملہ کر دیں گے، تو آپ کا مدینے میں ہونا ضروری ہے. فرمایا کیوں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ وَإِن كَانُوا قَلِيلًا، صحابہ بھلے جو گئے ہیں وہاں پر وہ تھوڑے ہیں لیکن فَهُمْ كَثِيرٌ بِالْإِسْلَامِ، وہ اسلام کی وجہ سے زیادہ ہیں. وَعَزِيزُونَ بِالْإِجْتِمَاعِ، اور وہ اجماع کی وجہ سے عزت دار ہیں. فَكُنْ قُطُبًا، آپ قطب بن کر رہے ہیں، آپ قطب بن کر رہے ہیں. وَاسْتَبِرِّ الرَّحَى بِالْعَرَبِ، اور فرمایا آپ قطب بن کر رہے ہیں. قطب کہتے ہیں چکی کی اس کیل کو، چکی جب چلتی ہے نا تو وہ چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ہوتا ہے اوپر والا چل رہا ہوتا ہے، وہ دانے پیستا ہے، اور چکی کے دونوں پارٹوں کو آپ کے گاؤں دیہات میں دیکھا ہو، پیچھے نہر آ رہی ہوتی ہے،
اور آبشار آ رہا ہوتا ہے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں خڑ آ رہا ہوتا ہے، اب وہ آتا ہے تو اس پانی کے زور سے یہ پتھر گھومتا ہے، لیکن ان دونوں پتھروں کو سالم رکھنے والی چیز ایک موٹی لوہے کی میخ ہوتی ہے جو اس کو بالکل سینٹر میں رکھتی ہے اور وہ تیز گھومتا ہے لیکن اڑ کر نہیں جاتا، وہ پتھر اس کو روکتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں قطب۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قطب ہیں، یہیں پر بیٹھ کر کافر کو پیس کر رکھ دیجیے۔ یہ جملہ حضرت مولا مرتضیٰ، اس سے حضرت علی المرتضیٰ کی محبت اور حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام، میں 6 سے 7 منٹ مزید لوں گا غور کرنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میرے دوستو 12 ہجری میں خلافت کے منصب پر آئے، توجہ ہے، 63 سال آپ نے عمر پائی، 12 ہجری میں آپ خلافت کے منصب پر آئے۔ محرم کی آج کل یہ بھی بڑی بحث چلی، ایک محرم میں کیسے، وقت نہیں میرے پاس، میں جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پر۔ طبقات ابن سعد، البدایہ والنہایہ، تبری، اسد الغابہ اور اکمال فی اسماء الرجال جو مشکات کے ساتھ لگا ہوا، ان تمام کتابوں کے اندر یہ روایت درج ہے کہ محرم کی صبح یعنی یکم محرم الحرام اتوار کے دن 24 ہجری، 24 ہجری اتوار کا دن محرم کی پہلی تاریخ سیدنا عمر کی تدفین ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے ساتھ مزار میں رکھا جب گیا تھا تو اتوار کا دن تھا، اتوار کا دن تھا، محرم کی پہلی تاریخ تھی اور 24 ہجری تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 12 ہجری میں تخت خلافت کے اوپر آئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد۔ اب میں صرف خلاصہ جلدی جلدی آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کا، جو بڑی کتابوں سے خلاصے کے طور پر میں نے جمع کیا اور یہ ہماری بڑی سعادت ہے کہ ہم اس کو سمرائز کر کے، تمام خدمات نہیں واللہ، یعنی اتنا کہ جتنا میں لکھ سکا جمع کر سکا، میں صرف اس کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ حضرت عمر کی خلافت جو 12 سے 13 سال کے عرصے پر رہی، اس میں کام کتنا ہوا اس سب کا نہیں، چند چیزوں کے بارے میں۔ سن 12 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر آئے، 13 ہجری میں عراق کی فتوحات کا آغاز ہوا، 14 ہجری میں جنگ قادسیہ ہوئی، 14 ہجری میں شام اور دمشق اور حمص کے مارکے ہوئے، 15 ہجری میں یرموک کا مارکا ہوا، 16 ہجری کے اندر خستان کا فتح ہوا، 16 ہجری میں بیت المقدس پر مسلمانوں کا فتح کامیابی غلبہ آ گیا، 17 ہجری کے اندر حمص کے باقی قریبی علاقے فتح ہو گئے، 19 ہجری کے اندر کسرا کے علاقے فتح ہو گئے، 20 ہجری میں مصر مکمل فتح ہوا، 21 میں سکندریہ اور اس کے قریب علاقے فتح ہوئے، 22 ہجری میں آذربائیجان، طبرستان، فارس، کرمان، سیستان، مکران، خراسان، یہ تمام علاقے حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں آ گئے، اور 24 ہجری کو حضرت فاروق اعظم نے وصال کیا۔ اب آپ آئیے 12 ہجری میں آنے کے ساتھ، کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر نے لشکر نکال دیا تھا، اب اس کی بات کی باغڈور حضرت عمر نے سنبھالی، تو جنگ ہوئی ایران کے فارسی اور مجوسیوں کے ساتھ، اور مجوسیوں نے عرب پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ اس وقت فاروق اعظم کو خبر پہنچی میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے مدینہ پاک کی سلامتی کے لیے، جنگ قادسیہ کا وقت جب شروع ہوا تو رستم پہلوان اس کی قیادت کر رہا تھا، اور اس کیونکہ وہ عبادت کرتا تھا سورج کا، اس نے یہ جملہ کہا کہ سورج کی قسم، آفتاب کی قسم، میں عرب کو ویران کر دوں گا۔ فاروق اعظم کو جب جملے پتا چلے تو آپ نے 20,000 کے لشکر سعد بن ابی وقاص کی سربراہی میں روانہ کیا، 3 جنگیں وہاں پر ہوئی قادسیہ میں، 3 مارکے ہوئے، سعد بن وقاص ایک کی کمانڈ کر رہے تھے، حضرت نعمان بن مقرن ایک کی کمانڈ کر رہے تھے، اور حضرت قاقع بن عمر، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے رستم کو ہلاک کیا حضرت قاقع بن عمر کے ہاتھ پر، اور قادسیہ کے اندر عرب کو یعنی اسلام کو فتح حاصل ہو گئی۔ تسخیر عراق کے بعد، جلدی سے سنیے، عراق کو فتح کرنے کے بعد سیدنا عمر کو خبر پہنچی کہ ایران یعنی فارسیوں کو جو بادشاہ ہے وہ چین سے نہیں بیٹھا، ان کو عراق سے نکال دیا گیا، لیکن اس نے پھر دوبارہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے 1.5 لاکھ کا لشکر تیار کیا تھا، اور اس کا نام تھا یزدگر مردان شاہ جو اس کی کمانڈ کر رہا تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا جب تک اس کی ریڑھ کی ہڈی نہ توڑی جائے یہ پھر آئے گا اور ہمیں تنگ کرے گا، اور یہ تمام مورخین نے لکھا فاروق اعظم جنگ نہیں چاہ رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ بس انہی ریاستوں کی تربیت کی جائے، لیکن جب اس نے 1.5 لاکھ کی فوج مجوسی فارسیوں نے جمع کی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے حضرت نعمان بن مقرن کے ساتھ 30,000 کا لشکر روانہ کیا، اور اتنی خطرناک جنگ ہوئی کہ اس میں ہزاروں فارسی مارے گئے، کئی مسلمان شہید ہوئے، یہاں تک کہ حضرت نعمان بن مقرن جو اس کے سپر سالار تھے وہ بھی اس کے اندر انہوں نے جامع شہادت کو نوش کیا. یہ ہے غزوہ سریہ نبھادن جس میں حضرت عمر نے حضرت ساریہ کو آواز دی تھی، یا ساری تل جبل جو کرامت آپ سنتے ہیں، بڑی خطرناک قسم کی جنگ تھی. لیکن جب جنگ اختتام پر تھی حضرت عمر نے یہاں مسکرا کر فرمایا کہ آج مجوسیت کی سلطنت تو خدا نے برباد کر لیا ہے، آپ سورج کو پوجا کرنے والے اے خدا کی عبادت کرنے والوں کی طرف نظر نہیں رکھیں گے. اور وہ 1.5 لاکھ کی فوج کو 30,000 کے لشکر میں الحمدللہ فتح شکست دی، اور یہ فارس کی پوری سپر پاور کو توڑ کر سن 13 ہجری کے اندر اس کو اسلام میں شامل کر لیا گیا. 15 ہجری کے اندر ملک شام کے اندر تعاون پھیلا، تعاون کا عذاب آ گیا، یعنی وبا آ گئی، ہزاروں مسلمان اس میں جان بحق ہو گئے اس وبا کے اندر. یہ وبا مصر سے چلی تو عراق تک آئی، شام تک آئی، مصر تک آئی، یہ پورے علاقے گھیر لیے گئے. حضرت فاروق اعظم نے اسی وقت احساس ذمہ داری کے لیے، یہ نہیں کہ صدر ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی پروٹوکول کے لیے، یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہے، کراچی پورا بہ گیا. حضرت فاروق اعظم نے جب دیکھا کہ کہاں مدینہ کہاں ملک شام مصر، آپ نے سواری لی اور آپ روانہ ہو گئے. وہاں پر پہنچنے کے بعد پہلے جو فوج کام کر رہی تھی ان کے ساتھ شامل حال ہوئے اور ان کے انعامات کو آپ نے جاری کیا، جس نے اعلیٰ کام کیا اس کو پروٹوکول، اس کو انعامات، اس کو پلاٹ، تاکہ ان کی ہمت بنے اور وہ آگے کام کرے. جتنے لوگ شہید ہو گئے تھے ان کی زمینیں جو ضائع ہوئی اس کا حساب مرتب کروایا، کہ ان کے ورثہ کو اس کا حساب دیا جائے. جن کی زمینیں رہ گئی اس پر کسی نے قبضہ کیا تھا، ان ساری شکایتوں کو درج کیا کہ بےچارے جو گئے جان سے گئے لیکن پیچھے جو وارث رہ گئے ان کا حصہ ملے. پورا چیپٹر ختم کرنے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردن واپس آئے. جب مصر فتح ہوا تو مصر اور شام کے فتح ہونے کے بعد کئی ہزار عیسائی بھی گرفتار ہو کر آئے، کیونکہ مصر میں عیسائیوں کی بڑی تعداد تھی، توجہ ہے. اور حضرت فاروق اعظم کی ریاست جو تھی نا وہ اسلامی فلاحی ریاست تھی. یہ جملہ سنی، اسلامی، بولو، اسلامی فلاحی ریاست، باقاعدہ ویلفیئر ریاست تھی. فاروق اعظم کو جب عمر بن عاص نے خط لکھا کہ مصر کے علاقے فتح ہو گئے اور اتنے ہزار عیسائی گرفتار ہوئے، فاروق اعظم نے اسی وقت جواب دیا، فرمایا کسی کو قتل نہ کیا جائے، ان کو مکمل آزادی رائے کی دیں اور ان کے سامنے احسن طریقے سے اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کا پیغام بھیجیں. اگر وہ اسلام لے آئیں تو ان کو بقیہ مسلمانوں کی طرح حق دیں، اگر وہ اپنی مرضی سے اسلام نہیں لاتے تو ان پر زبردستی نہ کی جائے. ان سے کہا جائے دیکھو تمہارے علاقے پر ہم آ چکے ہیں، اب تم ہمیں ٹیکس اور جزیہ دو گے، اس کے عوض میں ہم تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عبادت گاہیں، ہر چیز کی وصیت ہمارے ذمہ ہوگی. اس نظام کو دیکھ کر 90% عیسائی جو تھے وہ مسلمان ہوئے. اور حضرت عمر نے پابندی لگائی کہ کسی کو زبردستی کلمہ نہ پڑھایا جائے، توجہ ہے آپ کی، اس ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. فرمایا ان کے سامنے اچھے مبلغین آئیں، ان کے دل کو نرم کر کے ان کے سامنے اسلام کی راہ کو واضح کریں. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کیا. پوری ریاست جو تقریباً 32 لاکھ مربع میل کے قریب تھی، فاروق اعظم نے اس کو 8 ضلعوں میں تقسیم کیا تھا. توجہ ذرا سنیے، 8 ضلع، مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین، یہ 8 آپ نے ڈویژن بنائے تھے. اور اس ڈویژن کے نیچے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ریاست کو لیا تھا. سب سے بڑا کام آپ نے زراعت میں کیا، اس لیے کہ ایگریکلچر جو ہے نظام، ایگریکلچر ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. آج ہماری حکومتیں بار بار ٹی وی پر کہتی ہے کہ او پنجاب کے لوگوں، او سندھ کے لوگوں، او بلوچستان کے لوگوں، او سرحد کے لوگوں، آپ اپنی کھیتی باڑی زمینوں کو بیچو نہیں، اس پر پلاٹنگ نہیں کرو، اس میں سکیمیں نہیں بناؤ، اس میں زراعتیں بناؤ. تو یہاں کے نیچے جو فارمر ہے وہ کہتے ہیں کہ تو بھی تو کچھ کر، ہم زمینیں نہ بیچیں، پانی نہیں، بجلی نہیں، کرپشن، دھوکہ، ابھی تو چل رہا ہے نا کہ ایک ایک بوری پر 400 روپے لیے گئے اور اربوں روپے کا، اب وہ کیا ہے کیا نہیں بات چل رہی ہے، کتنا حکومت نے رکھ دیا، کتنا اور لوگوں کو دے دیا، کسان لٹک گئے. اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ دروغ بگردن راوی، یہ جھوٹ میڈیا کے سر کے اوپر ہے. سارے چینل نے یہ چلایا کہ اس حکومت نے 400 روپے فی بوری کسانوں پر رکھا اور وہ اربوں روپیہ وہاں سے نکال کر جناب آدھا خود اپنے پاس رکھ لیا ہے. اب کس لیے رکھا ہے، کیا رکھا ہے، یہ بات میں نہیں کرتا، لیکن حضرت فاروق اعظم نے زراعت کے شعبے کو سب سے زیادہ ترقی دی. اور آپ نے یہ اعلان کیا، عرب صحرا پر صحرا، آپ نے ماہرین زراع زارع اور مزرع کرنے والے لوگوں کو بلایا کھیتی باڑی، ان کو کہا اس صحرا کو آپ کھیت بنا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا تمہیں چاہیے کیا؟ کہا پہلے تو زمین چاہیے. کہا آباد کر دو تمہاری ہو جائے گی. کہا کتنی؟ کہا جتنی لے لو. فاروق اعظم نے قانون سمری پاس کروائی شورا میں کہ جو آ کر جتنی زمین کو سیراب کرے گا، زرخیز کرے گا، کھجور لگائے گا، کھیتی باڑی کرے گا، جتنی زمین پر وہ کر گیا اور کھیتی باڑی کر گیا اتنی زمین کا وہ ذاتی مالک ہو گیا. پانی پہنچانا حضرت عمر نے کہا ہماری ذمہ داری ہے، تمہاری سیکورٹی ہماری ذمہ داری ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کے لیے قانون آپ نے پاس کیا اور حکومت اور آپ نے پانی کی فراہمی اپنے ذمہ لی. سن 18 ہجری کے اندر جب قحط پڑ گیا تھا میرے دوستو مدینے کے اندر، جب آپ نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی تھی اور ایک روایت میں آپ نے حضرت عباس کے گھٹنوں کو پکڑ کر دعا کی تھی، یہ سارے واقعے آپ کے سامنے. 18 ہجری میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب اس عرب کے علاقے میں قحط پڑ گیا، ڈرایا آ گیا، آپ نے مصر خط لکھا، عمر بن عاص کو سیٹنگ آپ دیکھیے، اور آپ دیکھیے یہاں سے بوریاں غائب ہوگی آٹوں کی، لاکھوں بوریاں، کیا ہنسیں کیا ماتم کریں، گندم غائب ہو گیا، بوریاں غائب ہو گئی، کس نے کیا نہیں کیا، ہوا کہ نہیں ہوا، دروغ بگردنے راوی، میڈیا نے بتایا، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے، میڈیا نے بتایا، بڑے بڑے لوگوں کے ایک ایک گھنٹے کے پروگراموں میں بتایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے توجہ کرنا میرے دوستو، قحط سالی کے اندر آپ نے مصر خط لکھا، مصر سب سے بڑی زراعت اور ایگریکلچر علاقہ تھا مسلمانوں کا، حضرت عمر بن عاص کو کہا کہ مکہ مدینہ اس کے سراؤنڈنگ میں اناج نہیں، اناج بھیجو. حضرت عمر بن عاص گورنر ہیں، 8 ڈویژن تھے نا، ایک ڈویژن کا گورنر حضرت عمر بن عاص تھے. گورنروں کی تربیت آپ دیکھیں کیسی کرتے ہیں، وقت نہیں میرے پاس میرے دوستوں میں بتاتا، حضرت عمر بن عاص نے مصر سے گندم بھیجنا شروع کی. اونٹوں پر توجہ کرنا، دل تھام کے یہ بات سننا، جب بھیجنا شروع کی، کہاں مصر کہاں مدینہ، لیکن اس تعداد میں گندم مصر میں آئی ہے کہ ایک پہلا اونٹ مدینے میں کھڑا ہے تو آخری اونٹ مصر میں کھڑا ہوا ہے. یہاں نالیاں صاف کرنے والا نہیں پہنچ پایا. مدینے کی ریاست اللہ جانے، توجہ ہے آپ کی، نظام دیکھیں. میں کسی سیاست پہ نہ تنقید کر رہا ہوں، لیکن مطالبہ کرنا ہمارا حق ہے، تنقید کے لیے نہیں، شعور کے لیے. ہم سب اس میں شامل ہیں، جو ہماری خرابیاں وہ ہم بھی ختم کریں، جو ہماری خرابیاں ہیں، ہم جو شہر کو گندا کر رہے ہیں اس کو ہم ختم کریں. فاروق اعظم نے اس دوران جب قحط پڑ گیا تھا، تھوڑا دیر رک جائے بس اس موضوع کو مکمل کر رہا ہوں، وقت پھر نہیں آئے گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے جس وقت میرے دوست بزرگوں یہ قحط پڑ گیا تو آپ نے سب سے پہلے نہری نظام بنایا، سب سے بڑی نہر 99 میل کی پہلے تعمیر کروائی، 99 میل کی، جو دریائے نیل سے چلی اور بحر قلزم کے ساتھ جا کر جڑی، یہ پورا علاقہ. پھر اس کے لیے پورا آپ نے ادارہ بنایا جو پانی کی تقسیم کے اوپر میرے دوستوں چلتا تھا. آپ نے بصرہ میں پانی کی قلت ہوئی، حضرت موسیٰ شریف کو خط لکھا کہ دریا دجلہ سے نہر کو تعمیر کرو، دریا دجلہ سے نہر کو کھینچ کر بصرہ لایا گیا، بصرہ کی گلیوں کو، بصرہ کے بازاروں کو سیراب کیا گیا، اور جو زمینیں خشک تھی اس کو زراعت کے لیے اٹھایا گیا. یہ مسلمانوں کی آمدنی کا ذریعہ بنا. چند ترقیاتی کاموں میں آپ نے بڑے کاموں کے اندر کیا کیا، فوج کے قلعے آپ نے بنائے، چھاونیاں آپ نے بنائی، رہائش گاہیں آپ نے بنائی، تعمیریں آپ نے کی، مسافر خانے آپ نے بنائے، خزانوں کی حفاظت کے لیے بیت المال بنائے، مدینہ سے لے کے مکہ تک آپ نے سڑک بنائی، اس میں سراگاہیں بنائے، آرام کی جگہیں بنائی، پانی کے لیے چشمے بنائے، مساجد بنائی، تعمیراتی کام آپ نے کیے، نئے شہر بنائے آبادیوں کو بانٹنے کے لیے تاکہ سارا بوجھ یہ شہر پر نہ آئے. آپ نے کوفہ شہر ڈیولپ کیا، 40,000 مکانات بنا کر لوگوں کو وہاں بسایا، اور یہ صرف 10-12 سال کے اندر ہو رہا ہے. 40,000 مکانات، کتنے مکانات بننے تھے؟ نہیں 50,000، سبحان اللہ، 40,000. ہنسو نہیں، تعجب ہے. مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ اس بات پر ہنسنا نہیں ہوتا، عبرت لینا ہوتا ہے. ہم خود بھی نیک ہوں، ہم نے بھی تو پلاٹنگ میں قبضہ، گھر 80 گز کا تھا، آدھی گلی ہم کھا جاتے ہیں، بندہ گزر نہیں سکتا، شرم نہیں آتی، سڑک کھا جاتے ہیں آدھے آگے آگے نکل کر. اب وہ کوئی انتقال کر جائے تو میت کو لے جانے کا راستہ نہیں، پلاننگ تو شہر کی ہوئی تھی، گلیاں تھی، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو میرے دوستو ہم سے بھی پوچھا جائے گا، توجہ ہے آپ کی، غور کیجئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کوفے کو آباد کیا، بنجر جگہ تھی، 40,000 مکانات بنائے، مالک بنا دیا، بس آ کے رہو یہاں پر، کھانے کا انتظام اتنے مہینے تک تمہارا، ہم دیں گے پانی، ہم دیں گے تمہارے نام پر، بصرہ میں 80,000 لوگوں کو آپ نے آباد کر کے بصرہ کو آباد کیا، مصر دریائے نیل اور جبل معظم کے قریب میں آپ نے فستاد نامی ایک شہر آباد کیا، اور آپ نے 9 سے زیادہ شہر آباد کیے، موصل میں جا چکا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے، موصل ایک گاؤں تھا چھوٹا سے، لیکن وہ ایک ہب بنا، اور آپ نے وہاں پر ہزاروں لوگوں کو آباد کر کے اس کو پورا ایک آباد شہر بنایا، 9 شہر آپ نے بنائے، جس سے ترقیاتی کام بڑھے، جس سے معیشت بڑھی، جس سے زراعت بڑھے، جس سے بے روزگاری بڑھی، اس کے ذریعے ٹکس آیا، بات چلی، افواج کو ملا، اور دو بر اعظم، دو بڑی سپر پاوروں کو آپ نے گرایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوج کے لیے آپ کی نصیحت 4 ہوتی تھی، بات سمیٹ رہا ہوں، 4، جب آپ دورہ کرتے تھے فوجیوں کے کیمپ کا، تو جس کو آپ نے امیر بنایا اس کو یہ کہتے تھے نیچے سپاہیوں کو 4 تربیت دو، فرما کیا 4 تربیت دیں، فرما پہلے ان کو زبردست قسم کا بہادر گھوڑ سوار بناؤ، کہ گھوڑے ایسے دوڑائیں جیسے بجلی چلتی ہے، ایک، فرما تیر اندازی کہ نشان آپ بالکل ہدف پر ہونا چاہیے، فرما تیسری چیز تیراکی ان کو سکھاؤ کہ بیچ سمندر میں ان کو پھینک دیا جائے تو جناب یہ اپنا راستہ خود تلاش کریں، اور آخری بات فرما میلوں تک گرم تپتے ہوئے صحرا میں ننگے پاؤں ان کو دوڑنا سکھاؤ۔ یہ 4 بنیادی چیزیں فاروق اعظم نے اپنی افواج کو عطا فرمائی، جب تو انہوں نے رستم کو وہ حال کیا کہ رستم جس کو لوگ آج بڑے بڑے بہادر کہتے ہیں، میں رستم، میں نے کہا رستم کو حضرت قاقع بن عمر 4 دن کا بھوکا پتلا دبلا صحابی نے بھاگتے ہوئے گھوڑے کی دم کو پکڑا تھا، ایرانی گھوڑا بھاگ رہا ہے، رستم بیٹھا اس پر، جب وہ بھاگا تو قاقع بن عمر اس کے پیچھے بھاگے، اور طاقت ایسی ہاتھ میں تھی کہ آپ نے جب گھوڑے کی دم پکڑی تو گھوڑا ہلتا نہیں تھا، رستم حیران ہوا کہ یہ جن ہے یا انسان ہے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ میرے دوستو، وہ جو پائلٹ کو گرایا تھا ہمارے حسن نے، کیا نام تھا پائلٹ کا جو چائے پی کر گیا، وہ لیکن اس کو چائے میں نچوڑا اتنا تھا کہ سب چائے میں آ گیا تھا، تو یہ مجھے اس حسن کو خدا سلامت رکھے، افواج پاکستان کو سلامت رکھے، فضائیہ کو خدا سلامت رکھے، بری اور بحری کو خدا نے سلامت رکھے، جب انڈیا نے پہلے ڈینگے ماری تو ہم بڑے ڈر گئے تھے کیا ہوا، واقعی میں ہم یہ واقعات پڑھتے تھے، اور افواج پاکستان نے پورے اسلام کی لاج رکھی، پاکستان کی لاج رکھی، اور ہمارے ان جوانوں نے اس کو گرایا، اور یہ گرا جب نہ تو اس وقت خدا کی قسم مجھے روایت یاد آئی تھی کہ جب رستم بیٹھا ہوا تھا اس ایرانی گھوڑے پر، قاقع بن عمر نے اس کی دم پکڑ لی تھی، بالکل اس کی نظیر اور کرامت ظاہر ہوئی، اس کو پورا نچوڑ کر بھارت کو کہا لے جائیے آپ، اس کو پاک فوج پاکستان پاکستان بولے بولے، آپ کی اپنی، آپ نے بھارت تو نہیں جانا، تو ایسا منہ کیا سمیٹ کر آپ بیٹھے ہیں، پاکستان پاک فوج اسلام ختم نبوت، یہ کیا آپ نے منہ ایسا مسوٹا بنایا ہوا ہے، اپنے لوگوں سے محبت کرنا سیکھو۔ اب میرے دوستو، بات کو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے عدلیاتی نظام، آپ نے اعلیٰ عدلیہ، عدل کے لیے آپ نے جو قاضی بنائے، وہ سب سے پہلے متقی تھے، پرہیزگار تھے، امانت دار تھے، خدا ترس دے، اور کبھی کبھی فاروق اعظم خود عدالتوں میں آ جاتے تھے اور خاموشی سے بیٹھ کر جرا سنتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ عدل کا دشمن دو ہے، ایک مال اور ایک جانبداری، وہ تو نہیں ان کے اندر، اور حضرت فاروق اعظم کا عدل تو اتنا تھا کہ عدل فاروقی مشہور ہے، ایک دفعہ آپ حج کے لیے گئے، ایک غلام روتا ہوا آیا منا کے اندر، آپ نے کہا رو کیوں رہا، حج ہو چکا تھا، کہا رو کیوں رہا، کہا مجھے وہ گورنر ہے نا عمر بن عاص مصر کے، کہاں، کہا ان کے بیٹے نے مجھے مارا، فاروق اعظم نے کہا مارا کیوں مارا، انہوں نے کہا میں اس کا پانی لانے میں تاخیر کر گیا تو اس نے مجھے مارا، جب آپ نے کپڑا اٹھایا تو بہت بری طرح اس کے کمر کے اوپر کوڑوں کے داغ تھے، آپ نے غلام کو کہا کہ جا اس کو بلا کر لاؤ اور اس کے باپ کو بھی بلاؤ، دونوں کو بلایا، حضرت عمر بن عاص کو دیکھ کر فاروق اعظم نے کہا گورنر کا بیٹا ہے، توجہ آپ کو کس کا بیٹا ہے، وہ ایک دائن پیسہ لے کر گئی، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ ایک بچے کو کیسے مار دیا، حضرت عمر کا نام لو، حضرت عمر جیسا بن کوئی نہیں سکتا، لیکن بننے کی کوشش کرو، کچھ خیرات لینے کی کوشش کرو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور عمر بن عاص کو کہا، عمر بن عاص اس غلام کی پیٹھ دیکھ. کہا جی حضور. کہا تیرے بیٹے نے مارا اس کو. کہا اچھا. فرمایا عمر ایک بات بتا, جملہ دے کے فاروق اعظم کا, عمر ایک بات بتا, خدا نے اس بچے کو تو اس کی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا تھا, تو گورنر بن گیا ہے تو تو نے کیا اللہ کے بندوں کو غلام بنا لیا؟ ککوڑا لاؤ. لایا گیا. کہا یہ لے, اس کے باپ کے سامنے مار, اور ایسا مار جیسا اس نے مارا تھا. غلام کو کہا مار اس کو. اب سامنے گورنر کھڑا ہے مصر کا, اور اس کے بیٹے کو سامنے کیا, اور غلام نے ٹکا کر لگایا جیسا اس کا تھا, اور جب کا تسلی ہو گئی, کہا ہو گئی. فرما جاؤ اللہ نے اپنے بندوں کو آزاد پیدا کیا, ان کی گردنوں کو غلام نہ بناؤ. واہ فاروق اعظم, واہ فاروق اعظم. یہ عدل کا نظام ہے. شخصی خدمات آپ کی دینی خدمات دیکھیں. آپ نے قرآن کی ایسی بے نظیر خدمات کی, مدارس, مساجد, خانقاہیں, ائمہ کی تنخواہیں, افتاء, مجالس فقہا, یہ تمام خدمات. اور آپ کی نمایاں خدمات میں جس پہ ہم بات ختم کر رہے ہیں وہ تھی رعایا کی خبر گیری. جب خلیفہ بنے تو گوشت گیا بدن سے, راتوں کو جاگنا. ہمارے وہاں کہتے جی یہ ہمارا واٹس اپ نمبر, یہ واٹس اپ نمبر ہے ہمارا, اس پر آپ شکایتیں کریں. واٹس اپ نمبر شکایت کر کے خود سے ترخانا ہے ہم نے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان. میرے دوست و بزرگوں, سب سے نمایاں صفت, تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نام کس کے لینے والے ہیں. اپنی زندگی میں ہم عدل کو کیوں چھوڑ گئے؟ ان تعریفوں کا, اس یوم کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ساری شان و عظمت آنی چاہیے. توجہ میں ہی تب رکھیں. رعایا کی خبر گیری, خشیت الہی, اللہ سے ایسا ڈرتے تھے, حضور سے محبت, زہد و قناعت. جو بر اعظموں کو گرا دے, سپر پاوروں کو گرا کے خود سپر پاور ہو جائے, کتنا بڑا آدمی ہوگا. لیکن جب نیند آتی تھی نا تو آپ مٹی کا ڈھیر دیکھتے تھے, جہاں ڈھیر دیکھا مٹی کا اسی پر لیٹ گئے اور سو گئے. یہ آپ کی سادگی. لوگ جو روٹیاں کھا کر پھینکتے تھے نا, آپ وہ روٹیوں کے ٹکڑے لیتے اور اس پر ناراض ہوتے, یہ کچی روٹی آگے سے کیوں توڑی ہے تم نے, آپ وہ چنتے اس کو کھاتے. یہ قناعت اور زہد تھا آپ کا. جب آپ فلسطین پہنچے بیت المقدس کے لیے, آپ کے ریشمی جبہ اور امامہ لایا گیا. آپ نے کہا اٹھاؤ اس کو. تو کہا حضور چار پیبند آپ کے لگے ہوئے ہیں. فرمایا جو اسلام نے عزت دی ہے نا, یہ ریشمی جبہ کیا کرے گا. یہ فاروق اعظم کا زہد تھا, اور آپ کے یہ آپ کے اخلاق کا سب سے نمونہ تھا. اس لیے جب آپ شہید ہو گئے تو حضرت علی آپ کے میت کے پاس آئے اور رو کر کہنے لگے. علی کہتا ہے یا اللہ میں بھی تیرے پاس آؤں گا, لیکن میں جس کا لباس اور جس کے عمل کا جوڑا پہن کر آؤں کہ جس کو دیکھ کر تم مجھے راضی ہو جائے, تو وہ یہ ہے جو یہ کفن میں لپٹا ہوا ہے, جس کے اعمال ایسے ہیں. بولو سبحان اللہ. جس کے اعمال ایسے ہیں. تو جس کا پرتو بننے کی مولا مرتضیٰ بات کرے, وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیسی برگزیدہ شخصیت ہوگی. اللہ اکبر. آج بھی ان کے روزے کے سامنے بندہ پہنچتا ہے تو تھرتھراتا ہے. وہ عمر جس کے آدا پہ شیدا سقر, وہ عمر جس کے آدا پہ شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. روب ذات کا اتنا کہ شیطان بھاگ جائے. حجام حجامت بنا رہا ہے, غلطی ہو گئی اس سے, آپ نے کیا صرف تو یہ جو آواز تھی نا, اس کا وضو ٹوٹ گیا. آپ نے آواز سن لی تو آپ نے آنکھیں بند کر لی. اٹھنے کے بعد آپ نے درہم کی تھیلی لے کر اس کو دی. جلال ایسا کہ کفر کانپے. جا رہے ہیں رستے میں ایک بندے کی ٹھوکر لگے, اس بندے نے گالی دے دی. اس کو پتا نہیں تھا عمر ہے. جب سے کہا حضرت آپ ہیں تو آپ نے گلے میں ہاتھ ڈالا, تو میرا دینی بھائی ہے. یعنی یہ نفسانیت نہیں ہے, نفس بولیے نہیں ہے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جانشین بنایا. حضور کا جانشین ہونا, حضور کا پرتو ہونا, یہ خود ایک کمال کی بات ہے. چاہے وہ ابو بکر ہوں, چاہے وہ عمر ہوں, چاہے عثمان ہوں یا علی ہوں, نہ ہمیں تقریر کرنے آتی ہے, نہ ہمیں بولنا آتا ہے. کہاں فاروق اعظم ہیں, اور کہاں جیسے ہم نکمے ہیں. ان سے محبت ہم کر جائیں, ان کی نسبت ہم پا جائیں, ان کے نام پر ہم مر جائیں, اور مرتے وقت ان کے نام کی وفا ہمارے دلوں کے اندر ہو, تو میرے دوستو یہ کامیابی کا نظام ہے. یہ مختصر سا خاکہ ہم نے فاروق اعظم سے اپنی محبتوں کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنی راہ کو درست کرنے کے لیے چند
گلدستے کے اندر پھول جمع کر کے میں نے اپنے آپ اور آپ کے لیے خوشبو پانے کے لیے کی ہے. اللہ رب العالمین جل والا ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے, ذوق عطا فرمائے, اور یہ لمحے زندگی میں بار بار آتے نہیں, اس کو دورانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس مجمع کو اللہ میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.